मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورہ معارج کی آیات شروع کی ہیں اللہ تعالی نے کچھ مضامین ایسے ہیں جن کو قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیا ہے اور ہم لوگ انہی مضمونوں سے جان چھڑاتے ہیں، قرآن سے وہ چیزیں نکالتے ہیں جو قرآن کا اصل ٹاپک ہے نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بات پہ بہت زور دیا، کائنات کو کسی نے بنایا ہے، کوئی کریٹر ہے، خود بخود نہیں ہو سکتی اتنی زبردست مینجمنٹ۔ کل میں کسی سائنٹسٹ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سائنٹسٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑا بہت اس کو سائنس کی نالج تھی، لیکن اس نے ریفرنس سائنسدانوں ہی کا دیا۔ بڑی پیاری مثال دی کہ کسی کچرے کی کنڈی میں مختلف قسم کی دھاتیں پڑی ہوئی ہوں، مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں، اور ایک بوئنگ طیارہ بن جائے، ایک جہاز بن جائے، اس سے اتفاق سے بن جائے، تو اس بات کا جتنا امکان ہے نا، اتنا ہی امکان اس بات کا ہے کہ یہ کائنات بھی اتفاق سے خود بخود بن گئی۔ ستارے، چاند، سیارے، انسان، جانور، تتلیاں، یہ بس ایسے ہی بن گیا۔ تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے بھائی، ناممکن ہے۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، سائنس کا جو ٹاپک ہے نا، سائنس میں خدا کا خدا نہیں ہے، بلیوز پہ سائنس ایمان نہیں رکھتی ہے۔ سائنس نام ہے جو ہمارے مشاہدے سے جو چیز ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو مانیں گے، جو چیز ہمارے مشاہدے میں تجربے میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہاں پر سائنس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک محدود سوچ تک جائیں گے، اس سے آگے ہم جائیں گے ہی نہیں۔ یعنی گویا سائنس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری صلاحیتیں محدود ہیں تو ہم محدود ریسرچ کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم ریسرچ کریں گے ہی نہیں۔ یہ سائنس کا ایک عیب ہے جس کو لوگ خوبی سمجھتے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سائنس نام ہے، ہم جب پڑھتے تھے نا نائنتھ کلاس میں جو سائنس کے ٹاپک شروع ہوئے تو اس میں یہ بات پڑھائی جاتی، ہمارے ٹیچر بھی ایکسپلین کرتے تھے کہ سائنسی حقیقت کس کو کہتے ہیں۔ سائنسدان اسی چیز کو مانے گا جو اس کو نظر آئے گی، جو ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں ثابت ہوگی اس کو مانے گا سائنسدان۔ مذہب کو نہیں، سائنس کا مذہب سے تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر جی آپ نے کہیں تھیوری پڑھی ہے سائنس کی کسی کتاب میں، یا کوئی ریسرچ آئی سامنے، بھائی یہ ریسرچ آپ نے کہاں سے کی ہے؟ جی یہ فلاں پیغمبر کا قول ہے اس لیے ہم نے مان لیا۔ تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو آپ مذہب کو کس میں داخل کر رہے ہو؟ سائنس میں۔ یہ فلاں کا قول ہے یا نہیں ہے، یہ تو ٹاپک مذہب کا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو سائنس نام ہے مشاہدات کا۔ اب جب سائنسدانوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ جو چیز تجربے سے سامنے آئے گی، اور تجربہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو، کانوں سے آپ نے کوئی چیز سنی ہو، یا محسوس کی ہو آپ نے، آپ نے کسی چیز پہ ہاتھ لگایا آپ کو محسوس ہوا یہ گرم ہے، ایک خاص درجے کا اس کا ٹیمپریچر ہے۔ آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، آپ نے 10 آدمیوں کو تجربہ کروا لیا، گرم توے پہ ہاتھ رکھوا لیا، آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، تو یہ سائنٹیفک طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروو ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ گرم ہے بھائی، 100 آدمیوں نے ہاتھ لگایا سب کے ہاتھ جل رہے ہیں اس میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ یہ توا کیا ہے، گرم ہے۔ تو ہم تو ایک سادہ تجربہ کر رہے ہیں، سائنسدان یہی چیز لیب میں ٹیکنیکل طریقے سے کر لیں گے، تھرمومیٹر لگا کے کر لیں گے، لیکن سائنسی ترقی شروع تو ایسے ہی ہوئی ہے نا, پہلے پہیا ایجاد کیا تو وہ بھی تو سائنسی میکینیکل سائنس ہے, وہ پہیا ایجاد ہوا, سادگی سے ہوتے 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 ٹیکنیکل ہوتی چلی گئی, لیکن اکائی تو اس کی وہی تھی نا, آنکھ سے جو چیز دیکھ رہے ہیں, کان سے جو سن رہے ہیں اور جو محسوس کر رہے ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, انسان کی آنکھیں محدود سوچتی ہیں دیکھتی ہیں, کان محدود سنتے ہیں, دماغ محدود سوچتا ہے. تو جب ہم نے مان لیا کہ سائنس جو چیزیں مشاہدے پر آ رہی ہیں, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتی. اب مثال کے طور پر جو گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں, جو کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں, یہ وہی تو ہیں جو خوردبین سے دیکھ لی گئی ہیں, کچھ دیکھی ہیں, کچھ کو قیاس کیا ہے. اس سے آگے جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے 20 کائنات اس جیسی اور ہوں. تو محدود علم, محدود, اس میں سائنسدانوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ بھئی سائنس کیا ہے, محدود علم کا نام ہے, محدود نالج کا. یہی وجہ ہے کہ سائنس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. ترقی اسی چیز میں ہوتی ہے جو تنزل کا شکار ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو, آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہو تو ترقی ہوتی ہے کس لحاظ سے؟ طاقت کے لحاظ سے. ترقی ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ انتہائی مضبوط بن جاتے ہو. بچہ تو لڑکتا ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو بچے کی جسم میں ترقی ہوتی ہے, لینتھ کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے. تو ترقی ہو رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ابھی بچے میں کیا ہے, تنزل ہے. ایک وقت جا کے جب انسان اپنی صحت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو یہ ترقی رک جاتی ہے. جب رکے گی نا جس اسٹیپ پہ, ہم یہ کہیں گے یہ عروج ہے. جب تک کسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے, یہ ترقی ہونا کمال بھی ہے کہ عیب بھی ہے؟ ترقی ہونا اس کی علامت ہے کہ اس میں ابھی سقم ہے, اس میں کچھ عیب ہے. ترقی نام ہے ایک اسٹیپ سے آگے جانے کا. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ترقی کہتے ہیں نا اوپر چڑھنے کو. عربی میں ترقی کا جو لفظ ہے نا, رقیہ یرقا سے نکلا ہے. رقیہ یرقا کا معنی بلندی کی طرف چڑھنا. رقیہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. تو ترقا نیچے سے اوپر کی طرف جانا. کیا مطلب؟ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں تو کل اس سے ایک اسٹیپ آگے ہو جانا. تو ایک اسٹیپ انسان اوپر جب ہی جا سکتا ہے جب وہ نیچے ہو نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہا ہوں. اس کا مطلب ابھی آپ جس اسٹیپ پر ہیں وہ نیچے کے اعتبار سے تو اوپر ہے, لیکن اوپر کے اعتبار سے کیا ہے؟ نیچے ہے. تو اوپر کے اعتبار سے نیچے ہونا اس میں کیا عیب ہے؟ آپ اس عیب کو ختم کر کے ایک اسٹیپ اور اوپر چلے جاتے ہو. تو اس کا مطلب کل آپ تھوڑا تنزل پر تھے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ایک ایسے اسٹیپ پہ پہنچتے ہو کہ اس کے بعد اسٹیپ ختم. اس وقت آپ کہو گے بھائی میں اس سیڑھی کی انتہائی بلندی پر ہوں, اب اس میں مزید ترقی میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں. تو جس چیز میں بھی ترقی ممکن ہوتی ہے تو ترقی کا امکان اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ ایک لحاظ سے ترقی پر ہیں لیکن ایک لحاظ سے آپ تنزل پر ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ابھی مزید ریسرچ باقی ہے. تو ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے. میڈیکل سائنس میں بھی کہتے ہیں جدید تحقیق, جدید تحقیق. اب جو آج جدید تحقیق ہے وہ 10 سال پہلے وہ جدید تحقیق تھی جس کو آپ نے کہا بھائی یہ تو جدید تحقیق ہے بھائی. لیکن آپ مجھے بتاؤ, آج گوگل پہ کوئی 10 سال پرانی جدید تحقیق کو سرچ کرتا ہے کہ بھائی وہ تو جدید تحقیق 10 سال پہلے زبردست؟ نہیں بھائی, آج کی بتاؤ, آج کی بتاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج جو جدید تحقیق ہے جس کو آپ جس پہ 100% ایمان لا رہے ہو کہ چونکہ یہ جدید ہے تو 10 سال بعد یہ کیا ہوگی؟ قدیم ہوگی. لوگ اس کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, بولیں گے میں لیٹسٹ رپورٹ لے کر آ بھائی, 10 سال پرانی میڈیکل سائنس کی رپورٹ نہیں چلے گی. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ انسان کی جو نالج ہے نا, انسان کا جو علم ہے, اس میں روز بروز مادی علم, اس میں ترقی ہو رہی ہے. یہ ترقی ہونا جہاں اس بات کی علامت ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے, وہاں اس بات کی علامت بھی ہے کہ ابھی تک ترقی کی بلندیوں پہ پہنچا نہیں ہے. عیب ہے اس کے اندر, اس کے علم میں عیب ہے. تو جب عیب ہے تو یہ مان لینا چاہیے ہمارا علم کامل نہیں ہے. تو سائنسی ترقی ہو رہی ہے نا, سائنسی ترقی. تو سائنسی ترقی کا کہنا, یہ لفظ اس بات کی علامت ہے, سائنسی ترقی کا لفظ استعمال کرنا کہ اس میں ابھی بہت کچھ سقم باقی ہے جس کو آنے والے سائنسدان اس کمی کو پورا کریں گے, اور ان سے جو کمی رہ جائے گی تو اگلی صدی میں آنے والے سائنٹسٹ اس کو پورا کریں گے. تو یہ محدود علم ہے, محدود. اب خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھ لو, جب آپ کے پاس نالج محدود, محدود کیوں ہے؟
اس لیے کہ اس نالج کی جو سورس ہے نا ہمارے پاس وہ لامحدود نہیں ہے, وہ محدود ہے. وہ کیا ہے؟ محدود ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ جم میں جاتے ہو, پہلے دن 1 کلو کا ویٹ اٹھاتے ہو آپ, اگلے دن ترقی کر کے کتنا ویٹ اٹھاتے ہو؟ 2 کلو. پھر 1-2-6 مہینے محنت کرتے کرتے ترقی کر رہے ہو نا, پھر کتنا ویٹ اٹھاتے ہو؟ 3 کلو. یہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن یہ جو آپ ترقی کر رہے ہو, یہ جو آپ ویٹ اٹھانے کی آپ کے اندر صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ویٹ اٹھا رہے ہو جس سورس کے ذریعے, جن انسٹرومنٹ کے ذریعے, وہ آپ کے بازو ہیں. جن آلات کے ذریعے, وہ کیا ہیں؟ آپ کے بازو. تو کیا اس میں ویٹ اٹھانے کی طاقت محدود ہے یا لامحدود ہے؟ بولو نا بھائی, محدود ہے نا. تو اس کا مطلب ایک اسٹیپ پہ جا کے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ رک جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ باڈی بلڈر آئے اور جناب آج 1 کلو, پھر وہ بکرے شکرے کھائے اور پھر 2 کلو ویٹ, پھر 3 کلو, پھر 4 کلو, پھر 5 کلو, پھر 6 کلو. ایک دن آیا, ایک ہاتھ میں زمین ایک ہاتھ میں آسمان اٹھا کے گھوم رہے. کبھی ایسا دیکھا؟ یا ہاتھی کو کندھے پہ بٹھا کے گھوم رہے. بھائی ایک لمٹ کے بعد جا کے اس کی بریک لگ جائے گی کہ بس اس سے آگے نہیں جا سکتا میں. تو انسان کی دماغی صلاحیت بھی ایک اسٹیپ پہ آگے بس, اور اب تک اس اسٹیپ پہ پہنچی نہیں ہے, جا رہی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کیا ہے بھائی, اسٹاپ, اس سے آگے ہم سوچ سکتے ہی نہیں ہیں, ممکن ہی نہیں ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ عجیب بات ہے, آپ اپنے بازوؤں کے بارے میں کہتے ہو بھائی یہ لمٹ ہے اس کی. ایک دوڑنے کو دیکھ لو, ٹانگوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی زمانے میں چلا کرتے تھے, دوڑا کرتے تھے. اب ٹانگوں سے صرف یوں کر کے ہلانے کا کام ہے. بیٹھا ہوا ہوگا نا بندہ, دیکھا ہوگا آپ نے, یوں ہلا, یہی کام رہ گیا بس. آفس میں جائے گا, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ایک یوٹیوب پہ میں نے دیکھا, ایک ڈاکٹر بتا رہے ہیں جب آپ بیٹھے تو یوں ہی کیا کریں, ایکسرسائز ہوا کرے گی. یہ پوستیوں کے لیے پیکج نکالے ہیں ڈاکٹروں نے, ہیں یوٹیوب میں ویڈیو کہ آپ یوں کیا کریں جب بیٹھے تو یوں کیا کریں, 5 منٹ یوں کیا کریں, پھر 5 منٹ یوں کیا کریں, اس سے شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے, واللہ عالم. تو یہ پوستیوں کے لیے نا اب نئے نئے پیکج آ رہے ہیں, بڑی زبردست ایکسرسائزز, کیونکہ پتا ہے ڈاکٹروں کو کہ ہم نہیں ہلتے تو یہ کہاں سے ہلیں گے. تو ہم بچپن میں نا, ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی یوں گردن یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, اس سے گردن کے مہرے ٹھیک ہوں گے, یعنی ایکسرسائز ہوگی. ہمیں ہنسی آتی تھی, ابے ہم تو سارا دن گھماتے رہتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ یہ تو ممی ڈیڈی والے بچوں کے لیے, ہم تو بادام توڑ رہے ہیں تو گردن یوں کیا, پورا الٹ جاتے تھے ہم بادام کے, جب درخت سے بادام توڑتے تھے نا پتھر مارنے کے لیے. اور جب ہم چلتے تھے تو کلابازیاں کھا رہے ہوتے تھے, گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, جیسے بچے نہیں اٹھا کے ایک دوسرے پٹک رہے ہوتے, بھاگ رہے ہیں, تکڑ تکڑ دوڑ رہے ہیں. تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا صبح صبح جو اسمبلی ہوتی ہے نا, اس میں یوں کرو پھر یوں کرو, ہمیں کہا کہ یار مذاق بنایا ہوا یار. تو والے بچے ہیں, ان کی گردن کبھی بھی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے کبھی یوں, تو ان کو یہ مذاق لگتا ہے یہ سب. لیکن یہ مذاق ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے, وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ہلنا جلنا چھوڑ دیا. تو اب ڈاکٹروں نے بھی ورزش بھی لوگوں کے سستی کے لحاظ سے مختلف قسم کے پیکج نکالیں گے, ایک دفعہ یوں کریں, پھر ایک دفعہ یوں کریں, 3 دفعہ ایسے کیا کریں, ٹوٹل کافی, یہ کافی ہے 3 دفعہ دن میں, ورنہ ایسا نہ کوئی گردن ہل جائے. تو اب دیکھو یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت محدود, اگر کوئی چلتا رہے روزانہ اس کی واکنگ کی جو صلاحیت ہے بڑھتی چلی جائے گی, ایسا ہی ہے نا, دوڑے گا تو دوڑنے کی صلاحیت بڑھتی. لیکن کیا بڑھتی چلی جائے گی؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ دوڑتے دوڑتے زمین کو گھوم کے پار کر لے, کیا یہ پوسیبل ہے؟ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی, ایک وقت کے بعد جا کے اس سے آگے بڑھنا ختم. بھائی اس سے زیادہ آپ اس شعیب اختر کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے آپ دوڑنے میں, اور شعیب اختر بھی ریکارڈ توڑنے کے بعد ٹانگے بھی توڑوا بیٹھا بےچارہ, یعنی اب تو سنا ہے گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے اس کے, واللہ عالم. تو ایک حد تک ہر چیز محدود ہے اور بہت تھوڑی ہے, وہ یعنی اتنی محدود ہے کہ بہت ہی یعنی کمزور ہے انسان. آپ بھاگو گے دوڑو گے 20 منٹ تک کنٹینیو دوڑ سکتے ہو, آپ اپنا اسٹیمنا بڑھاتے ہو 1/2 گھنٹے تک کنٹینیو دوڑو گے, اور اسٹیمنا بڑھاؤ گے, خوراکیں بھی کھاؤ گے, نیند بھی پوری ہوگی, ٹیکے بھی لگا لیے, 1 گھنٹے تک اسپیڈ کے ساتھ دوڑ لو گے نا, ایسے تو فنڈر بہت ہی کم گزرے جو 1 گھنٹے کنٹینیو. ہمارے ایک دوست تھا یا میرا کیمرہ مین تھا, میں نے اس سے بولا کہ میں نے کہا آج میں 20 منٹ 25 منٹ نا مسلسل جاگنگ کی ہے میں نے, میں بہت تھک گیا تھا, 25 منٹ مسلسل کنٹینیو دوڑتا رہا, تو کہتا ہے میں تو 1 گھنٹہ دوڑا ہوں, 1 گھنٹہ میں دوڑا ہوں. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بڑا اسٹیمنا یار, 1 گھنٹہ کنٹینیو, اچھا خاصا ٹینشن والا, آپ دوڑ کے دکھائیں پتا چلے گا. میں شاید دوڑ سکتا ہوں گا 1 گھنٹہ, لیکن میں نے یہ ٹرائی کیے نہیں ہے, کیونکہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالنے کی. تو 1 گھنٹہ کنٹینیو, بہت زیادہ مجھے حیرانگی ہوئی. میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا یار جاگنگ کی بات کر رہا ہوں, واکنگ کی نہیں, کہہ رہا جاگنگ کی ہے. میں تو نیشنل اس کو ایوارڈ دینے والا تھا, نشان حیدر دلوانے والا تھا اس کو, ابھی تو شہید تو نہیں ہوا خیر. پھر میں نے کہا کیسے دوڑے, تو چلنے لگا, کہہ رہا ایسا دوڑا ہوں. تو مجھے پھر پتا چلا اس بےچارے کو دوڑنے کا اردو میں مطلب, یہ چلنے کو, اس کو اردو میں کمزوری ہوگی تو چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے, چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ دوڑ لو گے, 1.5 گھنٹہ, بس یہاں آ کے بڑے بڑے ایتھلیٹ بھی آ کے فیل, بولیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں. پھر ان کو کچھ آرام چاہیے, ہلکا دوڑیں گے, پھر تیز ہوں گے, ایسے ہلکے پھلکے چلتے, اسپیڈ کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے, ممکن نہیں ہے, مر جائے گا, گھٹنے ہی نہیں ہے نا وہاں سے, اسٹیل کے الگ سے گھٹنے ڈلوانے پڑیں گے اس کو, پھیپڑے اس کو کرائے پہ لینے پڑیں گے 4-5 آدمیوں کے, یہ والے پھیپڑے تھک گئے تو بھائی دوسرے لگا, جیسے گاڑی کے ٹائر چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا ریسنگ کار کے, ورنہ پاسبل نہیں ہے نا. تو کتنی گھوڑا اس سے تیز دوڑ لیتا ہے. تو دنیا میں ہی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, جانوروں میں بھی, کہ بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے جانوروں میں انسان سے زیادہ رکھ دی ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, آدمی کی نظر کتنی تیز ہو جائے, ایک حد سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتا. کانوں میں سننے کی کتنی طاقت ہو, ایک خاص فریکوینسی سے آگے آواز, یعنی جو لاؤڈلی آواز نہیں سن سکتا, کان پھٹ جائیں گے اس کے, وزن نہیں اٹھا سکتا ایک خاص ویٹ کے بعد جا کے بس. تو دماغ کا کام کیا ہے, سوچنا. تو چاہے وہ سائنسدان کا دماغ ہو, آئنسٹائن کا دماغ ہو, یا بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نیوٹن کا دماغ ہو, وہ سوچے گا ایک خاص حد تک. اب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے وہ ایسا سوچنا شروع کر دے کہ ہم سب اس پر ایمان لا کے سردے کرنا شروع کر دیں اس کو, یہ پوسیبل بہت محدود ہے, وہ بہت محدود ہے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ لامحدود سوچ کے مالک ہیں, لامحدود کے مالک نہیں ہوتے, ہم سے تھوڑا زیادہ ذہین ہوتے ہیں, بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار اس ٹاپک کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج ہماری جو یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں اور جو سائنس پڑھ رہے ہیں نا, انہوں نے سائنس کو وہ ویلیو دے دی ہے, ویلیو دینی چاہیے بھائی, ہم تو سائنسی ترقی میں پیچھے ہونے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں, لیکن سائنس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں وہ, جو لامحدود ہے. مذہب کی جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کہیں گے بھائی سائنس سے پوچھو, بھائی سائنس چپ ہے, وہ نہیں بتا سکتی یہاں پہ, تو بہت ایک خاص حد تک جا کے سوچ سکتی ہے وہ, بہت تھوڑا سوچتے ہیں. اور ہم جو سائنسدانوں کو بہت ذہین سمجھتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باڈی بلڈر 100 کلو کا ویٹ اٹھا رہا ہو اور ہم جا کے 2-2 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے ہوں, تو ہم کہیں گے یار یہ بہت پاورفل ہے, لیکن کتنا ہے, 100 سے زیادہ اٹھا لے گا, اس سے ہے یہ بھی پلیٹیں ہی ہیں نا, اور کیا کرے گا یہ. تو کچھ لوگ ہم سے 10 گنا زیادہ اچھا سوچ لیتے ہیں, لیکن وہ 10 گنا زیادہ اچھا بھی انتہائی محدود ہوتا ہے. جیسے وہ 100 kg اٹھا لے گا, 100 kg کیا ہے یار, اس سے زیادہ تو بعض جانور اٹھا لیتے ہیں, گھسیٹ لیتے ہیں, بیل کے پیچھے آپ وزن باندھو زمین میں گاڑ کے کیسا وہ چلا دے گا نا, پورا زمین کو اکھاڑ دے گا, انسان یہ کام نہیں کر سکتا, بیل میں طاقت زیادہ ہے, وہ گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. انسان ٹکر مار کے کسی کو یہ اٹھا کے وہاں سے وہاں پھینک سکتا ہے, باڈی بلڈر پھینکتے ہیں لیکن باقاعدہ اٹھاتے ہیں, پہلے اٹھا کے رنگ کے باہر پھینک دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن بیل جب مارتا ہے, میں نے خود ایک انسان کو دیکھا, بیل نے پیچھے ٹکر ماری ہے, وہ ہوا میں اچھلتا ہوا, اور بیل بھی کمزور سا بیل تھا. تو خوب سمجھ لو کہ انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سائنس کا ٹاپک چونکہ مشاہدات پر مبنی ہے, مشاہدہ کمزور, آنکھوں سے جو دیکھا, کانوں سے جو سوچا سنا, اور دماغ سے جو سوچا, تو یہ اس کا دائرہ کار کیا ہے, انتہائی لمٹ ہے. لیکن سائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا, ہم نے اس دائرے سے اور بالکل صحیح سوچا, کیونکہ سائنس نام ہے مادے پر جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے, ریسرچ میں مذہب کو داخل نہیں کیا انہوں نے, اپنے لحاظ سے ان کے لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی, ہم تو مادی علوم کو دیکھیں گے, مذہب تو انسان کے پھر ذاتی وہ ہے, کہ کوئی مذہب پر ایمان لا رہا ہے کوئی نہیں لا رہا, سائنس کو اس میں داخل نہیں کیا. پھر بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, کہ کس مذہب کو لیں کس مذہب کو نہ لیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ ہے, بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سائنس کے بنیادی اصول جو تھے, جو سائنسی ترقی کے لیے ضروری تھے, ان اصولوں کو سائنس کے علاوہ چیزوں پہ بھی جب تھوپنا شروع کر دیا تو یہاں سے معاشرے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اصول اور ضابطہ کسی خاص علم کے لیے جو ٹھیک تھا, آپ نے سمجھا دنیا کو چلانے کے لیے یہ اصول ٹھیک ہے, یہ غلطی ہو گئی آپ سے, دنیا ان اصولوں پہ نہیں چلے گی. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. زنا کرنا سائنس کی روح سے برا کام ہے؟ بولو. وہ سائنسدان کہہ سکتا ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے تحقیق سے کہ زنا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی بھی کوئی لیب میں لے جاؤ, زنا کرنے والا اور شادی کرنے والا, دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ کراؤ, سیم نکلے گا, کیا خیال ہے؟ کوئی فرق ہے؟ لیکن مذہب زنا سے آپ کو روک رہا ہے, مذہب لڑکوں سے بدفعلی سے آپ کو روک رہا ہے, مذہب زنا تو دور کی بات, بدنظری سے بھی آپ کو روک رہا ہے. اب ہماری یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لڑکوں کے دماغ میں ایک فطور بھر گیا ہے کہ آئنسٹائن نے تو زنا سے نہیں روکا, اور جناب یہ جو بڑے بڑے محققین یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں یہ تو زنا سے نہیں روک رہے, یہ تو کسی لیب میں برائی ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے. ابے بھائی, یہ سائنس کے اصول ہیں جو ایک خاص حد تک ہیں, اس سے آگے سائنس خاموش ہے. جب خاموش ہے تو گائیڈ کیسے کرے گی؟ تو جب گائیڈ ہی نہیں کرے گی تو پھر یوں نہیں کہیں گے کہ سائنس کے لحاظ سے یہ مذہب نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے. ہم کہیں گے بھائی سائنس یہاں پر کیا ہے, خاموش ہے, آگے دوسرے دلائل دیکھنے پڑیں گے کہ صحیح ہے غلط ہے. یہ تو خوب سمجھ لو, اللہ کے وجود کے بارے میں بھی سائنسدان نہ تو خدا کے وجود کے اکارڈنگ تو سائنس قائل ہیں اور نہ خدا کے وجود کے منکر ہیں. یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں. اب سائنس کا کام ہے ہر چیز کی لاجک بیان کرے, ہر چیز کی کیا بیان کرے, لاجک. اب سارے سائنسدانوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کائنات کی ابتدا کیسے, انسان کی ابتدا کیسے وجود میں آئی؟ اگر انسان کسی جنگل میں پیدا ہوتا نا, کسی نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوتا ہے, پھر سائنسدان ریسرچ کرتے یہ انسان کیسے وجود میں آیا, اور کسی جانور کو بھی انہوں نے نہ دیکھا ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, فرضی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان اس نتیجے پر پہنچتے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور اس ایک سیکسوئل ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں مرد کے اندر, پھر وہ عورت کی طرف جاتا ہے, پھر دونوں کا ملاپ پیدا ہوتا ہے, پھر مرد ڈسچارج ہوتا ہے, اس سے پانی نکلتا ہے, وہ پانی رحم میں جا کے قرار پکڑتا ہے, پھر 9 مہینے میں بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, اس نتیجے پر پہنچ جاتی سائنس؟ بولو نا کیا ہو گیا. کھربوں سال بھی تحقیق کرتی رہتی, کبھی یہ ریزلٹ, بولو, اگر یہ دیکھا نہ ہوتا اپنی آنکھوں سے, یا تو جانوروں کو دیکھا ہوتا اس پہ انسانوں کو قیاس کر لیتے کہ یار نر مادہ کا ملاپ ہو رہا ہے تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھا نہ ہوتا, خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, کھربوں سال گزر جاتے, سائنس اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی. بلکہ پھر کیا کرتی؟ پھر لوگ سائنسدانوں کے پاس جاتے, یار ہم کیسے پیدا ہوئے, تو پتہ ہے سائنسدان کیا کرتے؟ پھر کہتے یار مختلف قسم کی تھیوریز ہم سامنے رکھتے ہیں, ان میں جو ہمیں عقل کے زیادہ قریب لگے گی ہم اس کو کر لیں گے کہ یہ بہتر ہے. مختلف لاجک پیش کرتے. ایک بندہ آتا, وہ لاجک یہ پیش کرتا کہ ایسا تھا کہ کسی درخت میں جو ہے نا وہ کچھ انسان نکلے تھے, کچھ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں نا لمبی لمبی, کچھ تھا ہی نہیں سوچنے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی یہ تو بکواس کر رہے ہیں, درخت پہ وسیم اور ستار جو ہیں درختوں پہ اگے ہوں, ابھی یہ تھیوری غلط ہے. ایک آتا جو ان میں افلاطون ہوتا نا, جو سب سے زیادہ جس کی تھیوری عقل کے زیادہ قریب ہوتی, وہ یہ ہوتی کہ یار دیکھو اس کائنات میں ہم کچھ ایوالو ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا, نام نے بچپن دیکھا ان کا, ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو 10 سال سے, 10 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں کھربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ وسیم کی عمر کھربوں سال ہے. اب بھائی وسیم کو یاد کیوں نہیں 10 سال پرانا زمانہ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت اس کا دماغ میچور ہی نہیں ہوا تھا. دماغ 10 سال پہلے میچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہے میں 10 سال پہلے آیا ہوں, ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ یہ تھوڑی سی عقل کے زیادہ قریب ہو جاتی, یہ بھی بہت بڑی پھینکی ہے. لیکن سائنس نے تو لاجک بیان کرنی ہے نا, اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے, پھر یہ تو لاجک تو نہیں ہوئی نا. یہ تو آپ نے سوال کا جواب دے کے پتلی گلی سے نکل, آپ تو سائنٹیفک لاجک پیش کریں. اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لاجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے, لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی پوسیبل, نہیں ہے. سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے, بھائی یہ پوسیبل تو نہیں ہے. لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے دو چار تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں, ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ, کیا ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن شاید یہ ہوا ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب خوب سمجھ لو, جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا نا, جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں, تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا, ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی قسم نہیں پہنچتے کہ صرف 9 مہینے میں بن کے باہر آیا یہ مارکیٹ میں. کروڑوں سال میں نہیں بنا, یہ 9 مہینے میں اس کے ماں باپ کا ملاپ ہوا اور پانی کا ایک قطرہ. اب مجھے بتاؤ, وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ معجزے دیتا, اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماں باپ تھے وہ مر گئے بےچارے اس کو پیدا کر کے. اب وسیم خود ہی سوچ رہا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, خود ہی سائنسدان بن گیا. تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے پانی خارج ہوا تھا, اس پانی سے جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح یہ پروسیس ہوا ہے, اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا. خدا کی قسم وہ وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا, وہ کہے گا یہ پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی اسے پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو, اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو, اور اسے آنکھ ناک کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیس, اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتی میں. یہ بھائی بکواس ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کی پھینکتے ہیں, مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں. اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں, یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے, جس نے بنایا ہے نا وہ کریئٹر کہہ رہا ہے, خالق ہے جس نے پیدا کیا, وہ کہہ رہے میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے 9 مہینے میں بنایا ہے. تو سائنس تو انکار کرے گی, بولے گی بھائی یہ لاجک نہیں. لیکن اگر اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں کہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے, تو پھر آپ کو سائنس کو ایک طرف رکھ کے اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا, کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسیس ہو کے یہاں سے آیا, یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ. عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی نا کہ 9 مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا, اور پیدا ہوتے ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا. عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی, اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو. عقل دونوں کا انکار کرتی ہے, لیکن ایک پر دلیل ہے وحی, پیغمبروں کا دعویٰ جس کے ہمیں خدا نے بھیجا, خدا یہ کہہ رہے, دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے, پیغمبر ہے, پیغمبروں کا سلسلہ ہے, وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں. اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس میں ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے, صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لاجک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بعید ہیں بھائی, 9 مہینے. لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنسدانوں نے اور ہم نے؟ ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, اور ملاپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ملاپ تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اولاد کے لیے تھوڑی ہے وہ. لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے؟ اولاد پیدا کر رہی ہے. دونوں کی آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یعنی دونوں جو پروسیس ہے نا, ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل, رزلٹ کیا دیکھو, کام کیا ہو رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, کام کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کھانے کا. رزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے, مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ یار تم لوگ تو جی پتہ نہیں کس کس ڈیزائن کے لوگ بیٹھ گئے میرے پاس آ کے. ابے میں پانی پی رہا ہوں, کام پانی ہے, رزلٹ کیا ہے؟ پیاس کا بجھنا. مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں؟ بھائی خشکی تھی جسم میں, پانی کی کمی ہو گئی تھی, تو پانی پیئیں گے تو کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری. یہ بالکل لاجک ہے اس کی, سمجھ میں آتی ہے بات. بھوک لگ رہی ہے, پیٹ خالی ہے, آنتے خالی ہے, یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو, آپ نے روٹی ڈالی, پیٹ بھر گیا. عمل کیا ہوا ہے؟ کھانے کا. ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا, اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی. عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا, رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ پیٹ بھر رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جسم میں طاقت آ رہی ہے. یہ سب چیزیں لاجک سمجھ میں آتی ہے. بچہ پیدا ہونے کا عمل بالکل ہی الگ ہے. مرد اور عورت کا ملاپ یا نر مادہ کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بسا اوقات. جانوروں میں خاص طور پر ملاپ دیکھ لو, جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ملاپ ان کا ملاپ بالکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی اولاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے, خواہش ہے پوری کرنی ہے, ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے. رزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے. ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لیے, کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو, ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور رزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ مینیجر کے بغیر اور ایسے سافٹ ویئر کسی مشین میں آ جانا, یہ سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے. یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا, کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے نا تو یہ تو نسل روک روک کے برباد کر دیں گے. اگر آپ جانور کے ذمہ لگا دیتے تمہاری مرضی جتنے بچے پیدا کرو, بکری کہتی میں نہیں کر رہی جاؤ, بکرا کہتے ہم بھی نہیں کر رہے, نظام کائنات برباد ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بولو نا کیا ہو گیا. قدرت نے یہ انسانوں پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی. تم تو اپنی شہوت پوری کرو, ہم نے ڈیزائر تمہارے اندر رکھی تاکہ تمہاری ایک نیڈ, ایک جسم کی نیڈ پوری ہو. آگے اس سے جو اولاد کا پروسیس ہے وہ ہمارا ہیڈک ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میں خدا کی قسم کوئی مناسبت. اور میں آسان لفظوں میں, کتنا گندا عمل جس کو انسان شرماتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, نتیجے میں پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں بھائی, علماء پیدا ہو رہے ہیں, بزرگ پیدا ہو رہے ہیں, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, آئنسٹائن پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نیوٹن پیدا ہو رہا ہے. یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں, اپوزٹ. میں نے ایک پادری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی. پہلے تو میں چرچ پر بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گپ شپ لگانے کے لیے, عیسائی اس کو سمجھنے کے لیے. میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے نا جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے. ایک شوگر کے اسپیشلسٹ آئے دو چار دن پہلے ملنے کے لیے, میں 3 گھنٹے ان کے پی گیا. اسی ہفتے کی بات ہے, شوگر کے بارے میں معلومات یہ وہ, تو کافی بےچارے تھک گئے نا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, اب ان کی شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, پھر بھی جا کے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شوگر کے اسپیشلسٹ سے گپ شپ لگا کے میں اس ریزلٹ تک پہنچ گیا ہوں. حقیقت ہے کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی طے کرا. ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے, ہسٹری کی کتابیں ہیں, لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو اپنے, یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ. تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے, وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تبھی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے, ان سے بیوقوف لوگ متاثر ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے, لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو, صحیح ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بےچارا فارغ ہے, اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے ہوئے ہیں, ٹماٹر کھانے سے ہی ہے, ٹماٹر کھانے سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پیئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا, وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے, ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی, لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہے ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملین. تو عوام کے متاثر ہونے سے نہ کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطن متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو وہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے اس سے مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں؟ اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے, اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کے تو ڈاکٹر بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب ہے تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا, میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں, صحیح ہے نا. سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتا نہیں صرف کسی کو پتا ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے, اسکالرس بھی دیکھے. خیر تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میں نے, میری عادت ہوتی ہے جو جس چیز میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات پتہ, ہاں تو میں پادری کے پاس گیا. بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, دماغ سے نکل گیا, میں بتا رہا تھا واقعہ یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی, مجھے دماغ سے نکل گیا, یہ بات کیا چل رہی تھی, اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں اب یہ دیکھو ان کا حافظہ صحیح ہے. میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے, تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے, یہ گناہ ہے, تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے, میں تو ایک گھنٹہ اکثر پڑھولتا رہا, مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. کلمہ کن جو تھا وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے ان کا نظریہ ہے وہ جانے, خیر اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں, بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے, جو بہتر نہیں ہے, بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور, کیونکہ ان کے ہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے, پاکیزہ ہے نا, پاکیزہ. جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا, ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو, اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت, وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہوگی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی, پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, جس کام کے نتیجے میں, بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے, کیا ہے؟ حرام ہے. حرام کرو گے تو غلط زنا بچے پیدا ہوں گے, غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لینا اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے, تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے, چھپاتا ہے اس عمل کو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلاء جانا, لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلاء جائے؟ دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا, واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے, لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں, چھپاتا بھی ہے لوگوں سے, دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو, جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر, اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں, لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب تین دن سے واش روم نہیں گیا. اب حکیم کہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے, اتنا گندا عمل, اچھا ہے شکر کر نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے, اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے, اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے, ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کے واش روم جاؤ گے, اور زیادہ ایک ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب, اب تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا انسان اس عمل کو؟ تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے, انسان کو اس میں حیا آتی ہے, لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اولاد ملتی ہے جس میں انسان خوشیاں مناتا ہے, انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر, تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈارون کے بارے میں نا, جو ایوالو ہونے کا قائل ہے, ایوالو ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے نا, منی کے قطرے سے, اگر سائنسدانوں کو لے جا کے نا جنگل میں چھوڑ دیا جائے, یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو, فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے نا یہ عمل ہوا ہے, وہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں. کہتے ہیں امپوسیبل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لے آئے. تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے, اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا, من نطفتن امشاج, ملے ہوئے پانی سے, سلالت من ماء مہین, ایک ذلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. سلالہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں, سلہ یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا, جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں, ہوتا ہے نا, یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نکل جائے, اس کو بھی یتسللون منکم لوادہ سول نور میں, کہ منافقین نبی کے مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نکل جاتے تھے, بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. کیا مطلب, اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا, لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے, تھوڑا سا یوں ہوا تھوڑا سا یوں ہوا, تو پتہ ہی نہ چلے, اور ایسے سلولی سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بغیر بتائے کلاس سے طالب علم چلا گیا, استاد کو پتہ ہی نہیں چلتا تو غصہ کیسے آئے گا. تو منافقین یہی کام کرتے تھے. اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی, کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں, کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے اور آگے اس سے انسان بننا ہے, گوشت, انڈے, روٹی, شہد. میرے منہ پہ تو اچھی اچھی چیزیں ہی آتی ہیں, اب کیا کروں, آج کل کی مثالیں دیتا ہوں, غلط معذرت, آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات, جیسے برگر, پیزا, گولا گنڈا, یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں تبھی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہے, کیونکہ خلاصہ, تو سلالہ کا مطلب خلاصہ, جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو, یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی. جو انسان کے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے, وہ کیا ہے, میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم وٹاشیم ہے میرا خیال ہے, یا اس زنک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے, اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شوگر کے, انہوں نے کہا کہ گلوکوز اور شہد میں جو شوگر ہوتی ہے نا, تو اسپرم میں بھی وہی شوگر ہوتی ہے. اب دیکھنا گلوکوز مارکیٹ, وہ شہد اور کھجور مارکیٹ میں ہو جائے گا مہنگا, ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ. خیر, تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپرم تیار ہوتے ہیں. کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو, یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے, ابا اماں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, میاں بیوی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, مکھن کھا رہے ہیں, تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا, وہ ساری نکال نکال کے اسپرم کی صورت میں جمع کر دیتے ہیں. چلو بھائی, تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہے کہ نہیں نکالی ہے, ہونا تو یہ تو لاکھوں سال میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا بھائی, یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا, اس کے لیے تو صدیاں لگنی چاہیے. 72 گھنٹے کے اندر جو ہے نا, 72 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے, یعنی مکمل جتنا ڈسچارج ہوا ہے نا مرد یا عورت, وہ 72 گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنتا کیسے ہے, سیب, انار, انگور, جو کچھ کھا رہے ہو, کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا اندر کہ میدا جا کے پہلے ہضم کرے گا, جگر خون بنائے گا, پھر اس سے کیا کیا چیزیں, جو چیزیں بن رہی ہیں, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, یہ ساری چیزیں بنتے بنتے اور ادھر اسپرم بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ استعمال, مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا. یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی قسم قدرت ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی, اس کے لیے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سافٹ ویئر انسان کی باڈی میں انسٹال کیے ہیں, ایسے سافٹ ویئر کروڑوں اربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے. تو یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہیں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اب وہی خدا جس نے منی سے انسان کو بنایا, 9 مہینے میں بنا کے باہر نکال دیا اس نے, وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے آدم سے وجود بخشا ہے, میں نے بنایا ہے. پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنایا میں نے, وہ بندر سے نہیں بنا, وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنایا. تو مان لو یار, جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن سائنس نہیں مانے گی, سائنس کہہ رہی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا, ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے, کھوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا, لیکن بن گیا ہے بھائی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا, تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ کیوں فرض کر رہے ہو؟ نہیں بھائی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی. تو پھر پھینکو لمبی لمبی بیٹھ کے. جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی ابتدا کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری ہے نا جو دھماکے سے پوری کائنات پھٹ کے الگ ہوئی ہے. تو میں وہ کچرے کی مثال دے رہا تھا, ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہوگا, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن بھائی کیا تھا جس نے عدم سے وجود میں یہ دھماکہ کر کے اتنی خوبصورت منظم کائنات بنا دی؟ یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی؟ اتنی منظم, اس دھماکے میں ایوالو کا بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے اور انسان اور وسیم غفار ستار وجود میں آ گئے یار. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, کھوپڑی سے ہی سوچ لو بھائی. کھوپڑی کہتی ہے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, ناممکن ہے کہ آپ خدا کا انکار کرو. مذہب کو ایک طرف رکھو, عقل سے عقل کیا کہتی ہے. تو وہ سائنسدان کا میں مثال دے رہا تھا, اس نے کہا کہ کسی کچرے کے ڈھیر سے نا میٹل اور یہ مختلف چیزیں نکل کے ایک بوئنگ طیارہ بن جائے, اگر کوئی کہنا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے, تو اس کا جتنا بننے کا امکان ہے نا, اس سے زیادہ مشکل امکان اس کائنات کے بننے کا ہے آٹومیٹیکلی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ایک بوئنگ طیارہ کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں اس کا کوئی سائنٹسٹ نظر آ نہیں رہا, بنایا کس نے, تو اب آپ نے مختلف تھیوریز پیش کرنا شروع کی. یار ایکچولی یوں ہوا تھا, ایک دن دھماکہ ہوا تھا, یہ ہو گیا تھا, تو دھماکہ ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بوئنگ طیارہ بن گیا ہو. تو عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بنا ہے, لیکن اب اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس بارے میں ہم کیا ہیں, کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے, ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اگر ہمیں کسی اور دلیل سے پتہ چل جائے, مثال کے طور پر کوئی پیغمبر آئے اور ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو, اور ان کے پاس دلائل سے ہمیں پتہ چل جائے واقعی اللہ کے نمائندے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ یہ بوئنگ طیارہ فلاں سائنسدان نے تیار کیا تھا 20-25 سال کی محنت میں, اس کے ساتھ بہت سارے انجینئر تھے, اور اس طیارے کے بعد واقعی دھماکہ ہوا, طیارے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ کچرے میں دھماکہ ہو کے طیارہ بن گیا, طیارہ بنتے ہی کوئی بم رکھ کے چلا گیا تھا, اس دھماکے میں وہ سارے سائنسدان مر گئے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہمیں نہیں پتا چل رہا وہ گئے کہاں, لیکن یہ پیغمبر اگر بتا دیں تو یہ مان لینا آسان ہے, بشرطے کہ اس پیغمبر کے سچے پیغمبر ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں. اللہ خود نہیں بتاتا, اللہ نمائندوں کو بھیجتا ہے. تو کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, آدم پہلا انسان دنیا میں کیسے آیا, وہ مختلف انواع تھی جن کے نتیجے میں ایک انسان بن کے ابھر گیا, یہ تھا یا مٹی سے ڈائریکٹ انسان بنا ہے, یہ ہمارے پاس اس کی نہ سائنس اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتی ہے, اور نہ ہم عقل لڑا سکتے ہیں, نہ ہسٹری بتا سکتی ہے, ہسٹری تو لکھی بہت بات میں گئی ہے. تو اس کے بارے میں یوں کہنا چاہیے بھائی سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش. سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اب ہم خاموش ہیں تو ہم کہیں گے سائنس نہیں بتا سکتی بھائی, جس نے بنایا ہے نا اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا ہے, ان پیغمبروں میں کچھ بہت ساری چیزیں سیم ہیں. سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, آدم سے. کیونکہ آج نا بہت سارے مذہبی اسکالر بھی وہ ڈارون کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا, ان لوگوں نے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آدم کو مٹی سے, قرآن صاف کہہ رہے خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو کس سے بنایا, مٹی سے بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا, اور ان کی بیوی کو آدم سے بنایا ہے, یہ الگ الگ پیدا بولو نہیں ہوئے. بیوی کو آدم سے بنایا اور آدم کو کس سے بنایا, مٹی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی سے بنایا, لیکن قرآن میں یہ تو نہیں کہ فوراً بنا دیا, ہو سکتا ہے کھربوں سال میں مٹی مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے آدم کی شکل اختیار کی ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں سے کہتا ہے کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, عیسائی کہتے تھے بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے, یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عیسیٰ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ تو اللہ ہے, یہ اللہ کے جسم کا معاذ اللہ حصہ ہے, وہ جو تھیوریز پہ مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے بھائی, تم عیسائی ہو, تم مانتے ہو کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا, تو ان کو بھی اللہ نے بنا دیا. اللہ کہتے ہیں آدم کو تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی, تو جب وہ ڈائریکٹ خلقہ من تراب, اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے. یہاں تو صرف باپ نہیں ہے, ماں تو موجود ہے نا, تو آدم کے بارے میں تو تم یہ کہتے نہیں ہو کہ وہ خدا ہے یا خدا کا کلمہ ہے, اور عیسیٰ کو کیا مان رہے ہو تم, تم خدا مان رہے ہو, تو اس لحاظ سے تو آدم زیادہ بڑے خدا ہوئے معاذ اللہ. تو اگر مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام اس طرح لاکھوں انسانوں یا جانوروں سے ترقی کرتے کرتے پہلا انسان نمودار ہوتا دنیا میں, تو پھر اللہ یہ مثال دیتے ہیں یا عیسائیوں کو؟ بلکہ اللہ یہ مثال دیتے کہ آدم کے بھی ماں باپ تھے, آدم کے بھی کیا تھے؟ ماں باپ تھے. جو پورے آدم نہیں تھے لیکن کوئی اور مخلوق جو تھوڑی تھوڑی آدم جیسی تھی, اگلی نسل میں بالکل انسان پیدا ہو گیا. اللہ یہ کہتے نا.
نہیں یار, یہ سمجھ میں بات. اصل میں آج بہت سارے اسکالر ایسے آ گئے جو ڈارون کا نظریہ اسلام پہ تھوپ رہے ہیں, کہتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے جو ڈارون کہتا ہے. میرے بھائی, سائنسدانوں کے چکر میں قرآن میں تحریف مت کرو. ڈارون جھوٹ بول کے گیا ہے, اور میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سائنس ہر چیز میں حرف آخر نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی جو محدود نالج ہے. جہاں نالج نہیں ہے وہاں پھر تھیوریز چلتی ہیں, نظریات چلتے ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, فرضی چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ. تو فرض کر لیا ہے کہ جی ہوز میں بھی ممکن ہے اس طرح ہوا ہو, لیکن یہ فرض کرنا اتنا مشکل ہے کہ سائنسدان کیا کہتا ہے ایک سائنٹسٹ, کہ جیسے کچرے کے ڈھیر سے ایک طیارہ بن جانا, جہاز بن جانا ناممکن سی بات ہے بھائی, یہ امکان ہی نہیں ہے اس کا. ایسے ہی اس کائنات کے نتیجے میں یہ اتنی مینجمنٹ آ گئی ہے, طیارے سے زیادہ مشکل مینجمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے طیارہ بنانا آسان ہے, مچھر بنانا مشکل ہے, کیونکہ جاندار چیز ہے. مچھر بھی خود بخود بن گیا, ہاتھی بھی خود بخود بن گیا, اونٹ بھی خود بخود بن گیا, اور پرندے بھی خود بخود بن گئے, مرغیاں بھی خود بخود بن گئیں, انڈے بھی خود بخود دے رہی ہیں, انڈوں پہ بیٹھنے کا عمل بھی آٹومیٹیکلی سیکھ لیا, 21 دن تک گھمانا بھی خود بخود سیکھ لیا. مجھے وہ میرا ایڈیٹر ہے نا, بیان سنتا ہے, کہتا ہے یہ انڈوں کی مثالیں بہت ہو گئی, میں نکال رہا ہوں بیان سے. پچھلے بیان میں انڈے کی مثال آئی تھی, اس نے بیان سے ہی نکال دی, تو اس کو نکالنے کی اجازت نہیں. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی, انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں چلتی رہیں گی, اور مرغی کا ایک ایک انڈا اور اس انڈے پہ مرغی کا بیٹھنا اور مرغی کا اس انڈے کو 12-12 گھنٹے سے گھمانا اور پھر چوزا نکلنا, اور چوزا نکل کے, چوزا نکلتا کیسے ہے, آخری دن نا جب چوزا تیار ہوتا ہے وہ چھلکے کا خول بہت مضبوط ہوتا ہے, چھلکا جو ہے نا مرغی کا, چوزے جو انڈے کا چھلکا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے, اور مرغی کے جو چوزا ہے اس کی چونچ بہت نازک ہوتی ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے یار, یہ کمبخت اتنا مضبوط خول توڑ کے نکلتا کیسے ہے, نکلتا کیسے ہی؟ پتا چلا یہ تحقیق سے کہ آخری دن جس دن نکلنا ہوتا ہے نا, اس کی نوک پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے تیز چونچ پہ, اس دھار سے وہ انڈا توڑتا ہے اور وہ دھار اس کی ختم. یار ایسی مینجمنٹ یار, یہ ایوالو ہوا ہے, یہ ارتقا. تم خدا کے انکار کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم سوتے تھے نا اللہ نے جہنم کی آگ بنائی, ہمیں بڑا حیرانگی ہوتی تھی. اب جب دیکھتے ہیں نا کہ یار خدا کے جو منکر لوگ ہیں وہ جرم کتنا بڑا کر رہے ہیں, تو واقعی ان کے لیے آگ ہی ٹھیک ہے. اللہ کہے گا انہی سائنسدانوں کے ساتھ اس آگ میں جلو جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے, انہی کے ساتھ جلو اس آگ میں جا کے. اتفاق اتفاق. پھر بھی میں بتاؤں, سائنس مجبور ہے یہ کہنے پر کہ ایسے ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تو خدا کا ماننا ہی نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں سائنس تو مذہب کی دنیا مذہب سے بحث ہی نہیں کرتی, تو کوئی نہ کوئی لاجک بیان کرنی ہے. تو وہ بیان کر دیں گے جی ہوتا ہی ہے کہ وہ آخری دن میں کوئی ایسے ہو سکتا ہے, کچھ کیلشیم زیادہ آ جاتا ہو چونچ میں. تو ابے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتا, لیکن آخری دن میں ہی کیوں آ رہا ہے, جس دن اس نے نکلنا ہے انڈے سے. تو جب تک دنیا میں انڈا رہے گا, جب تک مرغی رہے گی, مرغی انڈا دے گی, 21ویں دن چوزے انڈے سے باہر نکلے گا, پھر مرغی اس کو پالے گی, اور پہلے دن سے مرغی دانا توڑ توڑ کے اپنے بچے کو کھلائے گی. یہ سارے انڈے ڈارون کے منہ پہ ایک ایک انڈا زور زور سے چماٹ مارتا رہے گا اور بتاتا رہے گا, بتا یہ کون ہے جو جس نے مجھے بنایا, یہ کیسے آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا سب کچھ, یہ پورا نظام. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو جس کو خدا پر ایمان لانا ہوتا ہے نا, ایک ایک مثال پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے, بشرطے کہ کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہو, دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا ہوں. میں بار بار, کیونکہ میں نے 8ویں میں پڑھا تھا ڈارون کا تھیوری, بہت زیادہ میں اس سے وہ بوکھلا گیا تھا کہ یار یہ کیا ہے, مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے, سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے. اس وقت سے میں نے غور کرنا شروع کیا, ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. اس میں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہے, میں ان کو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, لے جا کے دکھا دی ان کو. میں نے کہا دیکھ لے. میں نے کہا ڈاکٹر تو صرف یہ بتائے گا کہ انڈے میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں, اچھے والے کون سے ہیں, برے والے کون سے ہیں, اور کتنے انڈے کھانے چاہیے. یہ ڈاکٹر کا ٹاپک ہے, مذہب کا ٹاپک یہ. اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ انڈے میں اتنے پروٹین ہے, دودھ میں اتنے پروٹین ہے, نہ نہ نہ. اللہ کہتا ہے کہ جس, میں نے کہا جو میرا ٹاپک ہے, میں تو مذہبی اسکالر ہوں نا, میرا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو انڈوں میں مرغی بیٹھی ہوئی ہے نا, ڈاکٹر سے تو میں نے انڈوں کے بارے میں نالج لے لی تھی, جو اس کے پاس علم ہے کہ کتنے انڈے روزانہ کھانے چاہیے. ڈاکٹروں کی مختلف آ رہے ہیں, کوئی دو انڈے کھاؤ گے, چار انڈے کھاؤ گے, کہتے ہیں ورزش زیادہ کر دو, چھ انڈے بھی کھا لو. وہ مختلف قسم کی رپورٹیں, اب اپنی ذمہ داری پہ آپ نے کھانے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ڈاکٹر سے پوچھیں, ڈاکٹر کو ہم نے چھوڑ لیا. اب ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بھی کچھ فیلڈ ہے, اب کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے انڈوں سے. آپ تو صرف انڈے کھانا کتنا ہے, چھلکے کا کیا کرنا ہے, یہی بتاؤ گے نا. قرآن اس حوالے سے انڈے پہ غور کرنے کا حکم نہیں دیتا. قرآن اس کائنات پہ غور کرنے کا حکم کسی اور نقطۂ نظر سے دیتا ہے کہ یہ خود بہت نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری مرغی ہمارے دوسرے ڈڑبے میں وہ چوزوں کو پال رہی تھی. میں نے کہا اب میں نے دانا ڈالا, فوراً مرغی نے دانا اٹھا کے نا ایسے اس کو ریزا ریزا کر کے نیچے ڈالا تاکہ بچے کھائیں. میں نے کہا تو پہلی دفعہ اس نے بچے پیدا کیے ہیں, اس کی نہ اما نے سکھایا, باپ تو مرغا وہ لوڈا گھوم رہا ہے وہاں, دیکھو آپ, اس کو تو ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے. بچے وہ تو اپنا کام پورا کر کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے, اس کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. کون پال رہا ہے کہ اس کو تو انجوائے کر رہا ہے لائف کو, اس کو نہیں پتا کہ میں ہی چھری کے نیچے آؤں گا. مرغیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ذبح کون ہوتا ہے, مرغے ہوتے ہیں, اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کو نہ میں نے سکھایا نہ اس کی اما نے سکھایا, فوراً ڈاکٹر کہتے کہ اس کی جینز میں یہ چیز شامل ہے. بھائی یہ چیز کس سے آتی ہے, اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہیں. ابے کس نے شامل کر دی اتنی زبردست چیزیں. باپ اور ماں جب تک بچے کو سکھائے نہیں وہ کمبخت کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ڈی این اے میں ہوتی ہیں چیزیں تو نہیں کر رہے ہوتے وہ. اب تو جو چیزیں اچھی ڈی این اے میں آ رہی ہیں نا اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. جو آپ کا میڈیا ہے وہ سارا ڈی این اے کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ سارے ڈی این اے ہو سکتا ہے دیکھنا پانچ دس سال میں سب کی ڈی این اے رپورٹیں ہی چینج ہو چکی ہوں. میرے ڈی این اے سے مراد جو ڈی این اے کی روحانی رپورٹ ہے, مادی رپورٹیں تو چینج نہیں ہوتی نا, جو روحانی رپورٹیں وہ کیا ہو جائیں گی, چینج ہو جائیں گی. تو یہ ڈی این اے میں ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جین میں یہ چیز شامل ہے, ہم اس کا کب انکار کر رہے ہیں. کس نے شامل کی, خود بہت اتنی خوبصورت یار مینجمنٹ یار. یہ کہ کائنات کی چیز کو دیکھو بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا جواب اسلام کے پاس ہے, اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک, یہ اسلام کا ٹاپک ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. نبی نے کیا فرمایا, انتم اعلم باموری دنیا کو منی, صحیح مسلم کی حدیث, فرمایا دنیا کے معاملات تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو نبی نے اعتراف کیا بھائی دنیا میں تم ہم سے زیادہ, تمہیں پتا ہے کس کس بیماری میں کیا کھانا ہے, یہ سب تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو فتق اللہ مستطاع, تم جب میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم اس حکم کو بجا لاؤ. تو اس لیے میں ان طلبا سے کہتا ہوں اور آج کی نئی جنریشن سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آئنسٹائن کو دخل مت دو, ہر چیز میں اس کو مت گھسڑو. تم اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں تو نے ان نعمتوں میں مجھے کتنا یاد کیا, مجھے میرے وجود پر ایمان. اگر وہ اس سوال کے جواب میں پورا اتر گیا اللہ اس کو کامیاب کرے گا, نہیں اترا اللہ کہے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا لوگوں کے لیے, پہلے میں ہوں, سب سے پہلے میں. تو یاد ہے مشرف کے دور میں نعرہ لگاتا سب سے پہلے پاکستان, ہر ملک یہ نعرہ لگاتا ہے نا. ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہو, تو کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی. حالانکہ ملک بعض دفعہ اس میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم, کیا مطلب دوسرے کا بیڑا گرک کر دو. لیکن اللہ یہ نعرہ لگانے میں کہ سب سے پہلے میں, یہ نعرہ لگانے میں اللہ حق پر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا, کائنات کو بنایا میں نے, آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں, سارا نظام میرا چلایا ہوا ہے, اور تم مجھے کا انکار کر دو بھائی. اس لیے میرے بھائی ہماری نظر میں, اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس سوال کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نہیں چلتے. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسرے درجے میں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جب مرغیوں کو دیکھا کرو نا انڈے میں بیٹھے ہوئے, اور وہ جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے اس کو بھی انڈے والی مثال نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی, کیونکہ کل ایک اور مرغی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہے, ایک اور مرغی بٹھا دی میں نے انڈوں پہ. ہمارے پاس چار پانچ مرغیاں لی تھی, اس سے ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی چلی آ رہی ہے, ایسی برکت ہو رہی ہے. وہ پھر ہم اچھا میں نے رکھی ہوئی دیسی مرغیاں, آٹھ سات آٹھ انڈے دے کے وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان کو انڈے روزانہ زیادہ چاہیے تو بجائے اس کے کہ دیسی مرغیاں پالے زیادہ پال لے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, جو مرغی جس کو قدرت نے آٹھ انڈے دینے کے بعد کہا تھا انڈوں پہ بیٹھنا پھر چوزے نکلیں گے, محبت سے ان چوزوں کو پالنا, وہ وہ چوزے ماں کی ممتا اور اس کی چھاؤں میں غیرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک عمر کو جوانی کو پہنچتے ہیں، پھر جناب وہ پھر وہی عمل دہراتے ہیں، 8 انڈے دیے اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب انسان چونکہ ہوس کا ہے، اس کو چاہیے روزانہ انڈے، اس نے مرغیوں کی کراس بریڈنگ کر کر کے مرغیوں کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ جیسے انسان کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا نا، تو ایسے مرغیوں کا بھی کیا کر دیا ہے، اب گن پوائنٹ پہ روزانہ مرغی کیا کر رہی ہے، انڈے دے رہی۔ ایسی ایسی مرغی آ رہی ہیں، سال میں 365 دن ہے، 360 دن انڈا دے گی۔ بھینس اتنا کھا نہیں رہی جتنا دودھ نکال رہی ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں فائدے کی ہیں، میں ان سے منع نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، نیچر سے بغاوت کا کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکلا۔ ہو سکتا ہے جو مرغی سال میں 300 انڈے دے رہی ہو، وہ کوالٹی میں ایسا نہ ہو جیسا وہ مرغی جو 6 مہینے میں صرف 20 انڈے دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق کل ثابت ہو جائے کہ بھائی اس انڈے میں اور اس انڈے میں کیا ہے، بڑا فرق ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہے نا اپنے آپ کو آرگینک چیزوں پہ رکھو، جو ٹینشن لے لیا کرو مرغی اور بکری پالنے کی، اس میں ناک پہ مکھی نہ بٹھایا کرو کہ ایکچولی میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو دانہ ڈالوں، اور میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو بکریوں کو چارہ کھلاؤں۔ پرسنالٹی یا صحت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو آپ۔ پہلے زمانے میں بڑے لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے، ایکچولی ہماری پرسنالٹی ہے، ہم تو خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ جب ڈاکٹروں نے بولا نا ہارٹ اٹیک سے بندے بننا شروع ہو گئے، تو چٹیاں پہن کے دوڑ رہے ہیں پارکوں میں۔ پرسنالٹی کی ایک طرف، میں نے بعض ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں، وہ بہت پروقار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے مریدین ہوتے ہیں، شیخ صاحب جا رہے ہیں، حضرت جی آگے آگے خرامہ خرامہ، جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتی تھی نا، بڑی تمیز سے ہوتی تھی۔ اب تو پہنچ کے فون کرتی تھی، ابو میں آ گئی ہوں، آپ بتائیے کل آ جاؤں گی ملنے کے لیے۔ تو جیسے دلہنیں نہیں پہلے چلتی تھیں بڑی تمیز سے، ایسے ہی بعض ہم نے دیکھے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں، ایسے خرامہ خرامہ چل رہے ہوں گے، ایٹیچیوڈ بڑا تمیز، لوگ سمجھتے دم کروا رہے ہیں، وہ ہوتے کولیسٹرول کے ڈبے بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں نا۔ وہ فطرت تھوڑی دیکھتی ہے بھائی کہ تم نیک ہو یا برے ہو، کیا خیال ہے، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی تیز چلنے سے یا دوڑنے سے، نیچر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی، نیچر تھوڑی متاثر ہوتی ان چیزوں سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈاکٹر نے بولا چل بھائی بھاگو، اب ان کو شرم آ رہی ہے، مرید کیا بولیں گے، یار ہم بھاگ رہے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہو کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے شروع ہی سے نا یہ بزرگی کا لبادہ انسان رکھے ہی نہیں۔ مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ سنا ہے بڑے اللہ والے، میں نے کہا بھائی ہم آپ جیسے ہی ہے مسجد، ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے اچھے ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے برے ہوں، ہمیں تو پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو زیادہ نیک بننے کی ضرورت اس زمانے میں ہے ہی نہیں۔ بزرگی کا جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے مسلط کر لیا ہے نا، بزرگ کا مطلب گناہ سے بچتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، مشکل اور حاجات میں توکل کس پہ کرتا ہو، اللہ پہ کرتا ہو، بے بڑے جم جائے، ویٹ اٹھائے، بھاگے دوڑے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بالکل اتنے میٹھے بن جاؤ گے نا کہ اتنے اچھے ایٹیٹیوڈ، بعض لوگوں نے اخلاق پر اتنے بیانات کر لیے ہیں، اب وہ لڑ ہی نہیں سکتے کسی سے، وہ لڑیں گے ان کی ویڈیو وائرل جائے گی، دیکھو پھٹا کر رہے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں اتنے اچھے اخلاق، خود ہم نے اتنے اچھے اخلاق کبھی بیان ہی نہیں کیا، ہمیں پتا یار کل ہمارا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں جھگڑے میں اگر گالیاں نہ مت دو، بری بات ہے گالیاں دینا، حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلائل نہیں ہوتے اس کے پاس، گالیاں دیتا ہے ڈائریکٹ، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، دلائل ہوتے نہیں ہیں، بحث مباحثہ ہے تو گالیاں دینے پہ آتا ہے نا بدماشیوں پہ، جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے ہٹ کے بعض دفعہ نئی نئی گالیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ معین اختر نے کہا تھا نا کہ انور مقصود نے پوچھا، میری انور مقصود سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تھا، انور معین اختر والا، انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں اور کچھ کام نہیں۔ تو مالک مکان کرایہ نہیں دے رہا تھا تو پولیس کو بلوا لیا، تو ماموں نے پولیس کو گالیاں دینا شروع کر دی، تو ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی پولیس والوں کے، کہ پولیس والے کہتے ہیں وہ آ کے پوچھ رہے تھے یہ والے پارٹس تو ہم نے کبھی سنے نہیں، یار یہ کون سے پارٹس۔ تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ شرافت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں بھائی، آپ کو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، گالیاں نہ دیا کرو بہت بری بات ہے، میں بھی دیتا نہیں ہوں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے اللہ نے بچایا ہوا، اور بچوں کو تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں تو یہ گالی بھی نکال لیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو اسلام وہ اسلام جو نیچرل اسلام ہے بھائی۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگ بیوی کے حقوق بیان کرتے ہیں، بیوی کو ڈانٹو نہیں، دیکھیں ایکچولی جو نفسیاتی ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ایکچولی جو کام محبت سے ہوتا ہے نا، ایکچولی وائف کو آپ جو محبت سے اس کی آپ اس کو وہ کریں، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا مشکل مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، موٹیویٹ تو ہوگا، وہ موٹی کا تو ویٹ میں نے کرا دیا تھا نا، اس کے علاوہ ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب ڈانٹتے ہیں نا تو ایکچولی وہ
اس کے اندر ایک ہارمونز پیدا ہوتے ہیں دماغ کے اندر, اسٹریس ہارمونز. ایک تو ہر چیز کو سائنسی زبان میں لے آئے, آدمی پریشان ہے تو ڈاکٹر کہے گا آپ کے نا اسٹریس ہارمونز کیا ہو رہے ہیں, ہر چیز کو ابے پریشان ہو رہا ہے بس ختم ہوئی بات یار. لیکن میڈیکل ٹرم میں نا ڈاکٹر اپنی ٹرم لے کے جائے گا, ایکچولی آپ کے ہو رہے جو اسٹریس ہارمونز بڑھ رہے ہیں. جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں تو اسٹریس ہارمونز کیا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. ایک ڈاکٹر کا میں سن رہا تھا کلپ یوٹیوب پہ, وہ کہتے ہیں جب ہم بچے کو زور سے ڈانٹتے ہیں تو بچے کے اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں, جب اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں تو اس کی سماعت کمزور ہوتی ہے, جب سماعت کمزور ہوتی ہے تو آپ کے پاس سمجھتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ڈانٹے نہیں تاکہ اسٹریس ہارمونز نہ بنے, تاکہ جو بات سمجھائیں وہ سمجھیں. کر کے دیکھ لو یہ آپ تجربہ, اس کا باپ بھی نہیں سمجھے گا ایک حد تک تو سمجھے گا, اس کے بعد آپ بولو گے کمبخت تیرے اسٹریس ہارمونز کے چکر میں میرے اپنے ہارمونز کیا ہو گئے, آگے پیچھے ہو گئے. اپنے اسٹریس ہارمونز بھی تو کنٹرول کرنے ہیں نا, اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی تمیز سے سمجھ لے, ورنہ پھر تیری اسٹریس ہارمونز کی ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. ایک دفعہ کر دو آگے پیچھے ہوں گے, اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے. تو گھروں پہ بھی جو کنٹرول کیا جاتا ہے روب سے, اخلاق 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 ٹھیک ہے, اصل تو اخلاق ہے, لیکن اسلام نے مارنے کی بھی تو اجازت دی ہے اپنے ماتحتوں کو, قرآن میں وضربو ہننا. یہ کیوں اجازت دی ہے قرآن نے؟ اس لیے کہ بھائی گھر کے ماتحت پر روب رہے کہ سربراہ اگر ایک لمٹ ہے اس کے برداشت کی, اس سے آگے گئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے محبت محبت بہت زیادہ گھر میں دی, اس کے بعد نچڑ گئے, بڈھے ہو گئے, اب ان کا کوئی روب ہی نہیں ہے گھر میں, ایسی رسوائی والی زندگی گزار رہے, کوئی سنتا ہی نہیں ان کی. عادت ہی ڈالی کام کاج کے گھروں میں انہوں نے, نہ بچوں کو خدمت کی عادت ڈالی, بچے ایکچولی ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں, بچے ایکچولی یہ کر رہے ہیں بچوں کی. اب میں کہتا ہوں تم اپنے بچوں سے کام لو میرے بھائی, گھر میں پانی پینا ہے بچے سے بولو بیٹا مجھے آج عملی طور پر کام لو گے تو کل وہ آپ کو بڑھاپے میں پانی پلائے گا. ماں باپ اتنی ریسپیکٹ دے رہے ہیں بچوں کو, ایکچولی بچوں کا ہوم ورک ہے, ایکچولی کل یہ ہے, ابھی ہم نے کام نہیں لینا, ایکچولی منع بھی کیا ہے, بچے اسٹریس میں آ جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے, اگر 5 کلو کی بوری آٹے کی خود دکان سے لے کر آئے گا. میرے جس گھر میں بیٹے ہیں نا, میں نے وہاں ملازم ہٹا دیا ہے, یعنی میرے جو خادم ہے نا جو گھروں کے سودے لے کر آتا ہے, پہلے تو میں خود لے کر آتا تھا, لا نہیں سکتا, تو خادم ہے نا جو گھروں کے سودے, جس گھر میں میرے بیٹے ہیں میں نے کہا خادم وادم نہیں آئے گا, آلو پیاز ٹماٹر یہ بچے لے کر آئیں گے. ایسی کی تیسی, کل امتحان ہے نہیں ہے, ایسی کی اتنا تھوڑی بچوں کو اپنا باپ بنا لو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے ان کو ابھی سے اتنی رسپیکٹ دینا شروع کر دی, ریزلٹ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت رسپیکٹ دیں گے, یہ اپاہج بن جائیں گے, آپ کے کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ ممی ڈیڈی بن جائیں گے. تو ابھی جیسے جیسے میرے بچے لڑکے جس گھر میں, ایک گھر میں میرے لڑکے ہیں, گھر میں بچیاں, جہاں بچیاں ہیں تو وہاں تو ٹھیک ہے, ایک گھر میں بیٹے ہیں تو وہاں میں نے یہ بھی 2-3 شادیوں میں فائدہ ہوتا ہے. رپورٹ ہے بھائی, رپورٹ تو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا, رپورٹیں پیش کر رہا ہوں. تو اب اس میں وہاں کر نہیں بھائی, آلو پیاز ٹماٹر دہی یہ سب, یہ لونڈے لپاڑے جو گھر میں ہیں نا, ابھی چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہیں, لیکن ابھی سے ان کو عادت ڈالو. وہاں کوئی کام باہر سے کوئی نہیں بندہ آئے گا جی آلو پیاز لے کر آ رہے ہیں, یہ سارا یہی کریں گے وہاں جا کے. گھر میں ایسا کرتا ہوں, پانی پینا ہوتا ہے بیٹا ذرا پانی لے کر آؤ, آپ مجھے سمجھیں گے یہ کوئی تھانے دار گھر میں آ گیا ہے, حالانکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے خود ہی اٹھ کے پی لوں, لیکن میں ان سے بولتا ہوں تم پانی پلاؤ. تم پاؤں دباتا ہوں بچوں سے, بیٹوں سے, بیٹیوں سے نہیں دباتا, بیٹوں سے پاؤں دباتا ہوں, 10 منٹ پاؤں دباؤ میرے. تو یہ کام کرنا پڑے گا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمارے ابا ہم سے, جب بھی میرے والد صاحب گھر آیا کرتے تھے تو وہ فوراً جو ہے نا ان کی یہاں پین ہوتا تھا, تو مجھے کہتے تھے بھائی سرسوں کا تیل لیا اور بھائی چل بھائی مالش, آدھا گھنٹہ میں ابا کی مالش کرتا تھا. جب روز گھر آتے ڈیوٹی سے مجھے کہتے تھے چلو بھائی 20-25 منٹ میں اب والد صاحب کی ٹانگوں پہ واک کرتا تھا, صحیح ہے نا, دباتا تھا ٹانگے, انہوں نے ہم سے کام لیا. تو یار ہمیں تو پھر ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں, یار اب ہمارا تو دل کر رہا ہے کوئی ہمیں خدمت کے لیے بزرگ ملے جس کے ہم پاؤں دبائیں, عادت ڈال دی نا. اگر ابا عادت نہ ڈالتے تو یہ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بات؟ آپ بچوں کو 1000 دفعہ ماں باپ کی خدمت سمجھائیں, سمجھانے سے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے, کر کے کروانی پڑتی ہے ان سے, اور منہ بنائے تو آپ ان کو ڈانٹو. اب میرے ابا مجھے کہتے کہ ذرا 20 منٹ میرے پاؤں دباؤ, میں کہتا ہوں ایکچولی میرا پیپر ہے ابا, تھا زوردار جھاپڑ رسید کرنا تھا اور مجھے پتا تھا جھاپڑ آئے گا ٹائٹ والا, صحیح ہے نا, ابے تو ہمارا باپ ہے. تو آج اتنا چھوئی موئی, پھر بعض دفعہ باپ بچے پہ سختی کرتا ہے, مائیں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں, ایکچولی دیکھیں آپ یوں ہی, ایکچولی ایکچولی کو چھوڑو بھائی, تو ظالم بن کے یہ نہیں کہ چنگیز خان کی طرح ہر وقت ان کو ریموٹ کنٹرول کی طرح نچایا ہوا ہے, یہ تو غلط ہو جائے گا. تھوڑا بہت عادت ڈالو ان کو, بچوں پہ ذمہ داریاں ڈالو ابھی سے. آپ کو پتا ہے غریب کے بچے بعض دفعہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی, ذمہ داریاں پڑتی ہیں. میں نے ایسے بہت غریب گھر دیکھے ہیں, بچے بڑے کروڑ پتی بن گئے, کہہ رہے ہیں یار کچھ تھا ہی نہیں تو دھکے کھا کھا کے ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا. مالداروں کے بچے کسی کام کے نہیں, ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ماں باپ نے چھوڑی اور بچوں کھا پی کے ختم. بچوں کو آتا ہی نہیں کمانا, ماں باپ نے سارے ذمہ داریاں اپنے اوپر رکھی. دیکھو بچے کو تربیت دینی ہے, تربیت بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز. 7 سال تک نہیں, 7 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ایسا نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لینا شروع. 7 سال تک تو اس کو صرف کھلائی پلائی اور کھیل کود پہ زور لگاؤ. 7 سال سے کم بچے کو میں کچھ بھی نہیں کہتا. شرارتیں بھی کر رہا ہو کرنے دو, کھائے. اسکول میں فیل ہوتا ہے ہونے دو بھائی, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اسکول میں, نہ پڑھے یار. کھائے پیے نیند پوری کرے, انجوائے کرے لائف کو, غلط چیزیں نہ. 7 سال کے بعد اس کی تربیت کی عمر بولو شروع. اب اس کو بدتمیز ہی نہیں کرنے دو, گھر میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے بیٹا آرام, یہ چنگیز خان نہیں ہو تم, آپ کیا ہو, آرام سے تمیز سے. مجھے دیکھا کبھی چیختے ہوئے؟ ہمیشہ میں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہوں نا. اچھا خیر خیر, ہم تو چیختے ہیں تو آرام سے آرام سے. یہ اس کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر پھر بھی, مجھے یاد ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کھینچ کے ایک تھپڑ لگا دیا تھا ایک بات پہ. میں پتہ نہیں گھر میں آ کے سلام نہیں کرتا تھا, گھر آتا تھا ایسے ہی آ رہا ہوں. تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا, نہیں تھپڑ اس بات پہ نہیں, تھپڑ تو کسی اور بات پہ. اس بات پہ مجھے یاد ہے میں آیا گھر میں, میں نے سلام نہیں کیا, میرے بھائی نے بولا واپس جاؤ واپس. 2-3 دفعہ تمہیں سمجھا دیا گھر میں آؤ تو سلام کرو, تو نہیں کیا نا واپس. مجھے یاد ہے واقعات. میں واپس گیا, بولا اب سلام کر کے آؤ دوبارہ. میں گیا ہوں واپس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بچوں کو بول کے دکھاؤ آپ, یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 9 سال کا 10 سال کا, سلام نہیں کیا, بیٹا واپس واپس آؤ سلام. وہ کہا میں نہیں جا رہا. کر لو کیا کرنا ہے آپ نے. آدمی اسی وقت کہتا ہے مفتی صاحب کے کہنے پر 3را پیدا کیا تھا, میں تو 2 کے بعد بریک لگا رہا تھا. ماحول ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو کھا جائیں گے کل. بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی نا تو سمجھو باپ پیدا ہوا ہے, یہ پھر بچہ پیدا ہوا ہی نہیں. انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ قطن نہیں ہوتے, ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. انگریز اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً پولیس آئے گی, ماں اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً کیا آئے گی, پولیس آئے گی. تو وہ اس کو لا کہتے ہیں, بڑا زبردست لا ہے, قانون ہے. حالانکہ اصل یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کی, تم نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا بھائی, اپنے باپ پیدا کر دیے. بچہ جو مرضی کرتا رہے, انگریز کو اجازت نہیں آنکھیں دکھانے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے اولاد میں دلچسپی لینا چھوڑ دی. انہوں نے کہا ہمارے کسی کام کے نہیں ہے یار, ہم ان کو محبت دیں. 18 سال کے ہو کے پرس گلے میں لڑکی نے لٹکایا, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, اور ادھر لڑکے نے پرس لٹکایا, ابا میں جا رہا ہوں سٹا لگانے. ابا کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو بھائی شادی کے قابل ہو گئے تھے, پھر ابا سے ڈر رہے ہوتے تھے, پھر بھی ابا سے ڈر رہے ہوئے. ہمارے ایک دم مجھے یاد ہے میری عمر 23 سال تھی, میرا کسی سے پھٹا ہو گیا, ہم لڑ رہے وہاں, پیچھے تھپڑ آیا عجیب سا نا, میں نے دیکھا تو میرے ابا کھڑے ہوئے پیچھے, وہ ہمیں مارتے ہوئے گھر لے گئے کہ یار یہ تو لڑ کیوں رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر. تو 23-24 سال اچھی عمر ہوتی ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم اولاد ہیں, باپ کون ہے. ابھی جو پیدا ہو رہی ہے نا مارکیٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی, ابھی باپ پیدا ہو رہے ہیں. تو اولاد پہ ظلم زیادتی نہ کرو, لیکن گھر میں ان کو یہ بتا دو کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ بھی تم سے پاؤں دبوائے گی, خدمت لے گی, اور اس کے سامنے بھی تمہیں زبان چلانے کی اجازت. بیٹیاں ماؤں کے سامنے ایسا چیخ رہی ہوتی ہیں, ایسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہیں, باپ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, الٹا ان بچوں کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے ماں کی موجودگی میں, اس سے تو آپ اور باغی بنا رہے ہو. جب بچے باپ کے سامنے چیخ رہے ہوتے ہیں, ماں بچوں کی سائڈ لے رہی ہوتی ہے, تو دونوں ہی گدھے ہیں یار یہ دونوں. کم از کم اپنے حقوق کے لیے تو کمپرومائز کر لیں کہ بھائی ہم دونوں کے سامنے ان کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام ایک دین فطرت ہے. خیر ہمارا ٹاپک ادھر سے ادھر بہت چلا گیا. نماز کے بعد انشاءاللہ, آج تو جمعہ نہیں اتوار ہے, نماز کے بعد میں تھوڑی دیر اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے جو میں لے کے چلا تھا, اور تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. وقت ہو گیا نماز اذان کا, اذان دے کے پھر تو سنتوں کے بعد انشاءاللہ بیٹھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان میرا جو چل رہا تھا نا کچھ کھچڑی سی پک گئی تھی, بہت ساری چیزیں بیچ میں کھچ پچ ہو گئی. جو میں بیان لے کے چلا تھا پہلے اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں, اور پھر یہ سوال جواب کے میں انشاءاللہ آپ رکھیں اس کو, ان کے میں جوابات دیتا ہوں. بیان میں یہاں سے لے کے چلا تھا. اچھا پہلے میں یہ وضاحت کر دوں, یہ جو میں نے بیان میں کہا ہے نا کہ بچوں پہ روب رکھیں, جیسے میں گھر گیا تو میں نے بچوں سے کبھی کبھار پاؤں دبواتا ہوں, پانی وانی انہیں سے منگواتا ہوں, اور میں نے یہ بھی کہا کہ جھاپڑ واپڑ کی باتیں بھی کی ہیں,
تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں نا, شارٹ کلپ چلاتے ہیں پھر مار دھاڑ کی ترغیبیں. اصل تو یہی ہے کہ جو کام بغیر مار کے ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, بچے کو شروع سے تمیز سے لے کے چلیں تو بڑی تمیز سے چل رہا ہوتا ہے, وہ محبت میں آرام سے سارے کام کر دیتا ہے, بشرط ہے کہ کوئی بگاڑ نہ رہا ہو اس کو. اگر ماں بگاڑ رہی ہے یا ماں تربیت کر رہی ہے, باپ بگاڑ رہا ہے یا رشتے دار بگاڑ رہے ہیں, تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بچہ پھر. تو اس لیے نارملی مارداڑ کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے, لیکن بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, بس یہ اتنا خوف کافی ہے, اسی سے ٹھیک چلتا ہے. وہ تو اکثر نوبت آتی نہیں ہے, اور میرے ہاں تو اب تک کی رپورٹ ہے کہ نوبت آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ماشاء اللہ ہول سیل کا سیٹ اپ چل رہا ہے, تو زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی ایک بچے کو ایک تھپڑ لگایا, وہ دو لگا دیے, اس سے زیادہ کبھی نہیں. وہ بھی نماز پہ, یہ ایک بچہ اسکول کے بہت زیادہ وہ کر رہا تھا. خیر تو اصل میں یہی ہے کہ تمیز سے آرام سے, ہر بعض باپ ایسے کرتے ہیں بات ہی نہیں بچوں سے تمیز سے کرتے, ہر وقت الو کے پٹھے پاگل کے بچے اس طرح کی باتیں لینگویج استعمال کرتے ہیں, تو آپ تو بچے کو خود ہی خراب کر رہے ہو بھائی. یہ پاگل کا بچہ آپ ہی کا تو بچہ ہے. تو الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, گدے, یہ جو لینگویج اب آپ جو استعمال کر رہے ہو نا, تو اس لینگویج سے تمیز نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر, وہ یہی لینگویج استعمال کرے گا. تو بچے کی تربیت کے لیے ابا اما کا خود ٹھیک ہونا پہلے ضروری ہے, تھوڑا گھر میں تمیز کا ماحول بنے. الو کے پٹھے کے علاوہ کوئی اور بات کر لو بھائی, یار کیا کر رہے ہو یار, یار یار کہہ کے یار تم تمیز کے, یار انسان کے بچے بنو, بہت زیادہ یہ لفظ کافی ہے میرے خیال ہے. تو تمیز سے ماں باپ بات کرنا سیکھ لیں بچے سے, تو بہت مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, تو اس لیے مار دھاڑ کا مطلب یہ ہے کہ روب رکھیں, اس کو پتا ہو کہ بھائی ایک حد تک ہے اس کو بالکل, اور کبھی ضرورت پڑے تو پھر شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے ضرورت پڑے تو. لیکن اس تک نوبت عام طور پہ جاتی نہیں ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری ایک اور بات تھی ابھی نماز کے دوران ذہن میں آئی تھی پھر نکل گئی دماغ سے. تو جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا نا, اس کو میں کمپلیٹ کر دوں. میں ٹاپک یہ لے کے چلا تھا, یہ جو سورہ معارج میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں, تو میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں کو بعض دفعہ کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں, تو وہ رائے یہ نہیں ہوتی کسی دلیل کے بیس پہ نہیں ہوتی, وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تو ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو. جیسے میں نے بتایا کہ جنگل میں کوئی شخص پیدا ہوا اور جنگل ہی میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھے یہاں پیدا کر کے چلے گئے ہیں, اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیسے آیا, تو کوئی رائے قائم کرے گا نا. تو 100 قسم کی راہ میں سے ایک رائے اس کو ایسی لگے گی شاید یہ والی زیادہ بہتر ہو, حالانکہ وہ غلط ہوگی بالکل. جب حقیقت سامنے آئے گی تو کچھ اور ہی نکلے گا, ایسی بات نکلے گی جہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی یہ خود سے متعین نہیں کر سکتا جب تک وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو, تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات کو پہلی دفعہ کس نے بنایا اور پھر یہ پروسیس ہو کے انسان کیسے وجود میں آئے, یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں, جیسے ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی, اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے, تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. بشرطے کہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو جائے, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو جائے, تو وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو اظہر میں شمس ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے, اس پہ الگ دلائل ہیں, وہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, اور آپ جو کلام لے کر آئے وہ خدا کا کلام ہے, وہ کلام بتا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. جو 1400 سال پہلے اگر انسان کوئی ایسی کتاب لکھتا نا, جو 1400 سال پہلے کے رائٹر کو دیکھ لو اور ان کی کتابوں کو دیکھ لو, کتنی لمبے لمبے پھینکو تھے اس زمانے کے لوگ. اس زمانے کے فلاسفر بھی ہمیں ملتے ہیں, ان کے نظریات کیا تھے, کوئی کہتا آسمان گول ہے, کوئی کہتا زمین ساکت ہے, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک فلاسفر ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے چلے گئے ہوتے, تو قرآن کہتا ہے لوجدو فیہ اختلافاً کثیراً, اس میں بہت اختلاف پاتے, اس کی آیتیں میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپس میں, کیونکہ بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی ہیں نا, تحقیق کے تو ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں, تو بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی ہیں. تو اس زمانے کے سائنسدانوں کی اور آج کے سائنسدانوں کے نظریات دیکھ لو, آپ کو اس زمانے کے سائنسدانوں کے نظریات لطیفے لگیں گے, ایسی لمبی لمبی پھینکی ہیں, کیونکہ کچھ پتہ ہی تو تھا ہی نہیں, تو ایسی ایک بات کر دی, تو بعد میں وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں. لیکن قرآن میں ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو, جس کو سائنس نے دو اور دو چار کی طرح غلط ثابت کر دیا ہو. ایسی تو باتیں ہیں جو سائنسدان کہہ سکتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے سات مضبوط آسمان بنائے ہم نے. کیا بنایا ہم نے؟ سات مضبوط آسمان, اور ہر آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے, چھت کی طرح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آئی. تو یہ تو سائنس کہہ سکتی ہے ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. انکار کرنا جب ممکن ہوگا جب پوری کائنات کا خلائی سیارے چکر لگا کے آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور کہ یہ اتنی بڑی ٹوٹل کائنات ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو اس میں تو ہمیں سات آسمان اور چھت نظر نہیں آئی ہے. تو یہ تو یہاں سائنس خاموش ہے, بولے کہ ہمیں نظر نہیں آیا. تم کہ ہم نے قرآن نے کب کہا کہ میں نے سات مضبوط آسمان بنائے اور وہ تمام انسان اس کو دیکھ لیے یا قیامت سے پہلے پہلے سائنسدان پہنچ جائیں گے؟ یہ تو اللہ نے کب کہا وہاں پہ؟ تو ایسی چیزیں تو بہت ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں تو قرآن میں ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں. وہاں یہ کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یار اتنی کہکشائیں اربوں کھربوں اتنی بڑی بڑی اتنی دور دور تک کہ بعض ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے, وہ 300 سال پہلے ستارے یہاں سے جا چکے ہیں, وہ 300 کروڑوں سال میں ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے, تو وہاں بھی آسمان نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر 200 سال پہلے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا کہ اتنی دور دور ستارے بھی ہیں کہ جو ستاروں کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ یہاں سے صدیوں پہلے موو کر چکے ہیں, تو کوئی مان لیتا یہ بات؟ 300 سال پہلے کے سائنسدان کہتے بھائی لمبی پھینکی ہے اس نے. وجہ کیا ہے کہ ان کا علم ناقص تھا. وہ کہتے کہ یار اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے, اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح آج جو سائنسدان کہہ دیتے ہیں, کہتے نہیں ہیں لیکن فرض کر لو کہ اگر کوئی کہے کہ یار اتنا دور آسمان اتنی کہکشائیں دیکھ لی وہاں تو ہے نہیں آسمان, تو ہم کیا کہیں گے؟ یار 300 سال پہلے تو ہمیں یہ بہت بعید لگ رہا تھا کہ اتنی ساری کہکشائیں. سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں. کروڑوں کا مطلب پتہ ہے؟ میں جب کوئی ایسی سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں نا تو یوں نہیں کہتا سورج سے ایک کروڑ, میں کہتا ہوں ایک سورج پھر ایک اور سورج پھر ایک اور, ایسے گننا شروع کرو آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا. سورج کے بارے میں کہتے ہیں نا 900,000 گنا زمین سے بڑا ہے, آپ کو تو اتنی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے لیکن کیا کہتے ہیں لاکھوں گنا بڑا. کیا مطلب؟ کتنی بڑی زمین ہے, ایک زمین پھر دوسری زمین پھر تیسری زمین پھر چوتھی زمین پھر پانچویں زمین پھر چھٹی, ایسی زمین کی تہیں سورج میں رکھنا شروع کرو نا تو لاکھوں زمینیں, ایک دو تین پھر 100 پھر 1,000 پھر لاکھ پھر 1,00,001 پھر 1,02,000, او بھائی گننے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا, اس کے بعد جا کے سورج کا جو حجم ہے کمپلیٹ ہوگا. اور ایسے کروڑوں سورج, ایسے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں, کروڑوں سورج کو آپ پیک کر کے اس ستارے کے برابر بن جائیں گے وہ. یہ کوئی سوچ سکتا تھا 300 سال پہلے؟ تو اسی طرح آج یہ سوچنا مشکل ہے بھائی وہ آسمان کہاں ہے جو اللہ نے چھت کی شکل میں بنایا. او بھائی تم تو پدی کیا پدی کا شوربا, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی کائنات ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے سات مضبوط خول بنا کے پھر ایک آسمان ہے پھر اس کے اوپر دوسرا, پتہ نہیں اس کا دونوں کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے, تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے بنا دی اور آپ کہہ رہے ہو میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی, تو بھائی آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں سکتی نا, کیونکہ اس کا آپ مشاہدہ آپ تو ان خوربینوں سے مشاہدہ کرو گے نا, تو یہ خوربینیں تو ایک محدود حد تک جائیں گی, اس سے آگے یہ جا نہیں سکتی ہیں. تو جو ان محدود طاقتوں نے دیکھ لیا وہی اتنا زیادہ ہے, تو مان لو کہ جو اللہ نے بنایا ہے اوریجنل جو سچی مچی میں وہ کتنا بڑا ہوگا, وہ کتنا بڑا ہوگا. تبھی تو اللہ جب جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, یار ایسی جنت اللہ نے کیسے بنا دی, وہ اتنے سال کی مسافت پہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور ایسے ہو رہا ہے. تو بھائی جب اللہ نے اس دنیا 2 ٹکے کی دنیا اور اس کائنات جو مادی ہے اس میں اتنا کچھ رکھا ہے, تو جنت تو جزا ام بیما کانو یا ملون اعمال کا بدلہ ہے. وہ تو ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا اس سے اوپر جنت شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی عقل مند وہی ہے جو اللہ کی باتوں پہ ایمان لا کے نا اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے, اور جو انہی چکروں میں لگا رہے گا نا. کل مجھے کسی نے بتایا ایک آدمی تھا مرتد ہو گیا, اس نے کہا کوئی خدا ادا نہیں ہے اللہ ہی نہیں ہے, اس کو کیسے سمجھایا؟ میں نے کہا پاگل ہو گیا, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ کل مجھے رپورٹ آئی نا, تو اس لیے میں آج اس موضوع پر اتنا زیادہ بول رہا ہوں کہ وہ ڈیفینس میں کوئی لڑکا ہے وہ ایتھیسٹ بن گیا. میں نے کہا ایتھیسٹ وہی بنتا ہے جس کی کھوپڑی بالکل بھی کام نہ کر رہی ہو, بالکل بھی کام نہ. اور یہ دلائل دیکھو کتنے فضول قسم کے دلائل دیتے ہیں. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں, آپ نے وہ دیکھو ایک ہوتا ہے ایتھیزم کے خلاف سائنٹیفک طریقے سے بات کرنا, وہ تو سائنسدان مسلمان سائنسدان لوگ کر رہے ہیں, ہوتا ہے دیسی اسٹائل میں بات کرنا جو دو اور دو چار کی طرح کلیئر ہو. ہم تو دیسی قرآن دیسی انداز سے بات کر کے سمجھاتا ہے, کیونکہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ سائنسدان نہیں ہے صرف. اس کی میں مثال دیتا ہوں دوبارہ, وہی ڈاکٹر جو ہارمونس کو آگے پیچھے کیا تھا نا ڈاکٹر نے بھی. اب دیکھو ایک عام دیہاتی آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے, پہلے پڑھا لکھا کو بھیجتا ہوں, ایک پڑھا لکھا آدمی چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جس نے کچھ میڈیکل سائنس پڑھی ہے, ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن میں آتا ہوں تو یہ ہوتا ہے تو مجھے کون سی گولی کھانی ہے, ڈاکٹر اس کو میڈیکل سائنس میں وہی اسٹائل سے سمجھائے گا. دیکھیں جب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے تو اسٹریس ہارمونز کیا ہوتے ہیں, اوپر جائے, جب ہم کوئی لطیفہ سنتے ہیں تو خوشی کے ہارمونز اوپر جاتے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ کر کے سمجھائے گا نا, وہ سمجھ جائے گا پڑھا لکھا آدمی ہے کچھ ہوتے ہوں گے ہارمونز. لیکن بالکل ہی کوئی پینڈو دیہاتی چلا جائے, جیسے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ڈاکٹروں کو بڑی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں اکثر کہ ڈاکٹر صاحب کوئی آسان زبان میں سمجھاؤ کیا کرنا ہے, ڈاکٹر اصل میڈیکل ٹرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اب وہ ڈاکٹر کہہ رہے جی اسٹریس ہارمونز آپ کے جب یوں ہوتا ہے تو اوپر جاتے ہیں پھر یہ والے ہارمونز, وہ کہہ گی ہارمونز کیا بلا ہے ڈاکٹر صاحب, میری جب اسٹریس بڑھتی ہے تو کون صاحب اوپر جاتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہو ہارمونز ان کے کوئی کزن ہوں گے کہ جب اسٹریس ان کی بڑھتی ہے تو ہارمون اوپر والی منزل میں چلے جاتے ہیں, ہارمون صاحب کوئی انگریزوں کا نام بھی ہارمونز ہو سکتا ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو ٹینشن نہیں ہوتی تو ان کے کزن ہارمون ہوں گے وہ فوراً کہاں جاتے ہیں, وہ تو یہی سمجھے گا نا. اس لیے کامیاب ڈاکٹر وہ ہے, اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو لوگوں سے لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے, وہ کامیاب ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ میڈیکل ٹرمز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہو, اس سے آپ کی اسٹڈی اور ایجوکیشن کا بھرم تو لوگوں پہ بیٹھ جائے گا لیکن آپ کی تحقیق سے فائدہ مخصوص لوگ اٹھائیں گے, عام لوگ بولو نہیں اٹھائیں گے. تو ہمارے کچھ لوگ ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں, چونکہ ان کا مخاطب ہی پڑھا لکھا طبقہ ہے, تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ انہی کی سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے انہی کی ٹرمز استعمال کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں. ادھر یو ایس اے میں ایک مفتی عثمان صاحب ہوتے ہیں, مفتی یاسر صاحب, وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے, وہ کافی ان کے پاس بھی ماشاءاللہ مضبوط نالج ہے. لیکن ایک انداز ہے قرآن مجید کا, کیونکہ قرآن کا مخاطب صرف سائنسدان نہیں ہے, سائنسدان تو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں نا, قرآن کا مخاطب ہر شخص ہے, عرب کے بدو بھی ہیں اس میں بالکل, جو لکھنا پڑھنا الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے, اے بی سی ڈی نہیں جانتے تھے وہ, تو قرآن کا مخاطب ہر طبقہ ہے, اس میں سائنسدان بھی آ رہے ہیں اور اس میں ان پڑھ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو قرآن جو ایتھیزم کے خلاف بات کرتا ہے وہ دو اور دو چار کی طرح ایسی آسان مثالیں دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈارون کی تھیوری بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہوئے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر ایک اس کا مخاطب ہے. وہ مثال دیتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ابے بھائی یہ اونٹ کیسے بن گیا, صحیح ہے نا. اب ڈارون سے آپ جا کے پوچھو گے نا, ڈارون کہے گا ایکچولی, لیکن جب آپ کی جو نیچر کی آواز ہوگی بولو گے بھائی یہ ریگستان کے لیے اتنا خوبصورت جانور, فطرت کو اتنی سمجھ تھی یار, بندر اور یہ جو مختلف جرسومے ہیں ترقی کرتے کرتے ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھستے, ایسا فلیٹ بنا دیا اس کو, تو اسی کے فلیٹ فٹ کیوں ہیں, جو فلیٹ فٹ والا آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتا لیکن ریت میں بھی نہیں چل, ریت میں فلیٹ فٹ والا ہی چلے گا, ٹھیک ہے نا. اونٹ کے اللہ نے کیا بنا دیے, تلوے بالکل پلین کر دیے, اور اس کی گردن اتنی لمبی, کانٹے کھا سکتا ہے وہ, ہر جانور کانٹے نہیں کھا سکتا, پانی سٹور کر لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں ہے, پھر پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگ لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی کم اور دور دور, تو چشمے وشمے تو ہے نہیں ریگستان میں, تو پانی کو سونگنے کی صلاحیت رکھ دی جو کسی جانور میں نہیں ہے, پھر خوراک ریگستان میں بہت کم ہوتی ہے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیری خوراک کے میں نے ذخیرے بنا دیے, چند دن کھائے گا کئی کئی ہفتوں بھوکا رہے گا وہ, ایک ایک چیز اس کی ایسے مینٹین کی ہے کہ باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا, جیسے بڑی کمپنی آپ سے پوچھ رہی ہو بھائی آپ کو جو گاڑی چاہیے سرد علاقوں کے لیے چاہیے یا گرم علاقوں کے لیے, آپ نے کہا بھائی میری گاڑی جو ہے نا کراچی جو جیکب آباد کی گرمی میں چلانی ہے, تو پھر کمپنی اس حساب سے ٹائر بنائے گی, انجن کو اسی حساب سے رکھے گی کہ گرم نہ ہو جلدی, ہر چیز اسی حساب سے بنائے گی نا. اب میں نے ایک فریج لے لیا, وہ پتا چلا وہ یورپ اور ٹھنڈے علاقوں کا فریج ہے, وہ یہاں چل نہیں سکتا, تو ہوتا ہے نا ایسے, بھائی وہاں کی مشینری یہاں نہیں چلتی, یہاں کی وہاں نہیں چلتی, جو بھی مشینیں لوگ سائنسدان بناتے ہیں یا کوئی بھی, وہ وہاں کے علاقے کے لحاظ سے خود بخود تھوڑی ہوتی ہیں چیزیں. اللہ نے اونٹ کو جو بنایا ہے بالکل ریگستان کے حساب سے, ایک ایک چیز اس کی آنکھوں کو ایسے بنایا کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے, ریت کے طوفانوں کا اونٹ پہ اثر نہیں ہوتا,
کیونکہ اللہ نے ریگستانوں میں بھی انسانوں کو بسانا تھا, سفر کرنا تھا, دنیا آباد کرنی تھی. تو یار یہ کیا بات ہے یار, ہر جگہ کے لحاظ سے جانور پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی ہیں ڈارون کو سمجھانے اور ان جیسے لوگوں کو. اللہ میاں نے کہا افلا اب دیکھتے نہیں کیسے بن گیا بھائی, ٹھیک ہے نا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا, تو خود سے تو بن نہیں سکتے, دو اور دو چار کی طرح بات ہے, تو کوئی اور ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. تو یہ انداز ہے آسان. پھر قرآن کہتا ہے انظروا الی ثمره, انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو کیسے پکتا ہے, مٹی پانی گارے کے ملاپ سے کیسے خوبصورت دانے وجود میں آ جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر اس میں خود بہت انسٹال ہو گئے. فالق الحبی والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے, پھر وہ درخت بڑا ہوتا ہے, دوبارہ اس میں وہی گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ جو سائیکل ہے, یہ چکر, یہ کیسے سافٹ ویئر گھٹلی میں چلے گا یار؟ آٹومیٹیکلی چکر خود بہت ہوتا تو ایک جگہ آ کے تباہ ہو جاتا, رک کے ختم ہو جاتا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ خود بہت جو چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسیس سے جا کے ختم ہو جاتی ہیں نا, یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے, تو پورا سائیکل چل رہا ہے, پورا سسٹم بنایا ہے. تو اسی طرح میں یہ جو قرآن سادہ مثالیں دیتا ہے نا, ایسے ہی میں بھی دیسی مثالیں دیتا ہوں. ایک میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا, دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے, وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی, تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی, ملحد تھی, ایتھیسٹ تھی, ہمارے دوست ملانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے, اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی, دوپٹہ پہنو, بڑی تمیز سے نا دوپٹے شپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی ہے, لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی, اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی, مجھے ماں کی ضرورت تھی, بچپن میں میری ماں مر گئی, تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو, خدا کو نہیں مانتی, یہ ظلم کیا میرے ساتھ, جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں, بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے, تمنائیں پوری نہیں ہوتی, آرزوئیں پوری نہیں ہوتی, کہتے کہاں ہے اللہ, میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے, ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں, وہ محنت کر نہیں رہا, پیسے کما رہا ہے, ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دیا, بھائی کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں, وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں, کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, آپ گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں, تو آپ کیا کہتے ہو, یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا, باپ پیدا کر دیا, ٹھیک ہے نا. غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے گی. بچے پھر بتاتے بھی ہیں, دوبارہ آنکھیں دکھائیں, فون دے گئے فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میرا میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا, تو مجھے غصہ آیا بچے پہ, کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے واقعہ سنایا نا, کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو تھانے بھجوا دے, میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو ہے نا وہ نہیں, وہ جو وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو پی ٹی سی ایل والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہم فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ, کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہمارے حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامت ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندھی اپنے مولا کو آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے، تو ابا جنے. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں، تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ، بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے، امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے گی یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیس بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہمارا قصور کیا، کہہ رہے انجوائے کر رہا ہوں میں، انجوائے ٹھیک ہے ویسے ہی یار، بس بہت دن ہو گئے تھے، سمجھتے ہو. تو انت لید لمتو رب بتاہا، باندھی کس کو جنے گی، اپنے آقا کو. وہ جننا شروع، بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا، پھر دائیں بھائی بیان چلا جاتا ہے یار، کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہا. ہاں وہ بہت بہترین مثال، میں شکر ہے آپ نے یاد دلا دی، جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں، ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ، وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ. یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا، جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی، اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی، غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی، دعائیں پوری نہیں ہو رہی، تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا، تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے، کہ چلے گی اس کی، چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے والے اللہ کو مانو، ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے، ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی، ہماری تھوڑی پوری ہوں گی، ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے، تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میرا میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی، اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے، ایک سوال ہوگا. جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے، میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے، تو پھر اللہ نے مجھے یوں کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو، یہ کیوں کہا اللہ نے. ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں، میں کسی وزیر ہوں فرض کرو، میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو، ایک پراپر وے طریقہ ہے، یہ کام آپ چاہتے ہو نا، آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے، گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو، تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، بے وقت آ جائے، تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے، ایڈمن سے رابطہ کرو، پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ہماری شادی کرا دیں، تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی، یہ کام میرا ہے ہی نہیں، تو کوئی وجہ بتاؤ گے، وہ وجہ معقول وجہ ہوگی، پھر ہم ٹائم دے دیں گے، اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے، پھر بھی میں نہیں مل رہا، تو آپ کو غصہ آئے گا نا، پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس. بولو بتایا کیوں تھا بھائی، پہلے عثمان سے رابطہ کرو، پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلوٹ خالی ہے تو اس کو دے دو، یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا، ظہر میں میں جامع ترشید میں، مجھے ضروری کام تھا اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا صرف ایک پانچ منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا، میرا ایک گھنٹہ لگا. لیکن کیوں، اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے، حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے، لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے، دی آئے تو اب اس کو پورا کرنا ہے.
یا تو ایک ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری مجبوری تو میں ایک ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا، لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے، تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی، کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا، 1 گھنٹہ برباد اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد، لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے، اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے، ایک پروسیس رکھا ہے، جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو، 2 رکعت پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں، ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا پھر بھی اللہ دے نہیں رہا، اس کی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے. یار یہ ایتھیس لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو، جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے، جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یار ہمارے گٹر کا ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں، گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا، کرپٹ حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہی ہوتا ہے، پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں، بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا، سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ ادھر ادھر جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو، اور ہم جناب سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں، روٹی تو ضروری ہے، روزگار ضروری ہے، اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لیا، حج کر کے دعائیں مانگ لی، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے، عمرے پہ گئے، وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی، مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا بدا معاذ اللہ نہیں ہے، ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا، پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو، اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا، نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ حاجات پوری کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا، تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی، تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا، تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر، معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا، پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کوئی مرتد نہیں ہوگا، سارے کہیں گے ادھر دعا، اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی، پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے، اللہ اس جیسی 4 دلا دے. جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی، اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے، فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے، پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت، سارے گنجے پہنچیں گے، اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں، جن کے بال لگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اما مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں، ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی وزیر کو، درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ پہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے، یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا، یہ سست ہے، اور اگر نالائق بھی نہیں ہے سست بھی نہیں ہے پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا وہ، تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا، ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے، میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی وہ پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے پر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے یہ، نہیں ہے. بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں، بہت دعائیں مانگتا تھا مجھ سے بھی، اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں. لیکن اگلا پتہ کیا کہتا ہے، یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. آپ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرمانبردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئی، ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے، بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدمنی شروع ہو گئی ہے، قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں، بچپن میں بچہ غائب، روتے رہے کہ نماش کو بسی و حسنی اللہ، بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں، عالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے، زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے، اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا، انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا، ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں، آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے، تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا، اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی، آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ، ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں، بھائی اللہ ہے، ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے، نہیں پوری کرے تو بھی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے، ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے جھوٹ کا بھی، لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے، حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا، اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے، پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا بھائی قبول نہیں ہوا قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا، میرے بس میں کیا ہے؟ اب میں تکبر میں آ جاؤں بولوں قبول اللہ جا تو نہیں کر رہا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی، میں تین دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے میرا عذر قبول کر لے پھر بھی نہیں کرے گا، بولے گا بھاڑ میں جا یار، تیرے تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا نہیں.
اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں. بھائی غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دیا تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے, دو طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں قبول نہیں قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ, انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے ہی گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشن ہی اتنی ایسی, نماز کا کیا کرنا. وہ بھائی دفع کرو یار, اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھے, پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا, ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمیں ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیس جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتا ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے اللہ, دے گا کیسے ہی اس کی مرضی, تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں, قبول ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا, نہیں ہو رہی پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو, حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا, ساری زندگی جیل میں آخر میں رہائی ہے تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا, اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو, اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو, ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتا ہے جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی, وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر, اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا, کیا خیال ہے بھائی یہ زمین میں, پہلے لوگ کہتے تھے یار گٹلی زمین میں جاتی ہے یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں 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 کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں, اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے, صحیح ہے نا, وہ زائگوٹ بنتا ہے پھر یوں ایک تنا بنتا ہے پھر یہ پھول ہوتے ہیں ایکچولی, پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, بھگوان کہاں ہے اس میں بھی, کوئی دیو کچھ بھی نہیں, تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو دو اور دو چار کی طرح, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور آسان کر دیتا ہوں, ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد ایتھیس تھے, تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے, ہم تو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے, خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس, پاؤں بریک پہ رکھا ہوا ہے ہم نے لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے, چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں, اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے, کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. خدا کو ماننے کی ضرورت, یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے, ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے, خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہو نہ کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا اس پروفیسر صاحب سے بولو
سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ, میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک دو دو اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں, سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. کہ کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں, سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو, ہے؟ جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی سٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو, سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. دو دو چار کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہے اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہے بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ارے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے, کسی نے کلپ, میں بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی, اس کو پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو, ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے عمر شریف کو. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے مذاق میں, جب پٹنے لگتا تھا بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی, بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لے نا, تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھے. یہ عجیب بات ہے, بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے, تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے. ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریئٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک اور مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کے کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے سائنٹسٹ کو؟ زیادہ ویلیو دو گے سائنٹسٹ کو؟ زیادہ ویلیو دو گے یار, یہ جو یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار یہ. تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا, تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اک کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر موجود کے بغیر بن نہیں سکتی.
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں ہم تو سائنس کے اس اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے. یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی, یہ ان لاجیکل بات ہے, کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا. تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا, جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو چینجر کے بغیر چینج, نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں, تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, آپ کو بہت مانتے ہیں, وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا. صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے سب ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون. یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا, پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا, پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا, پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زنا حلال ہے الیگل ہے الیگل ہے, شراب لیگل ہے الیگل ہے, یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے, آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ, نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا, اس پہ بحث ہی نہ کی جائے, اس کو کہا یہ illogical ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا, او بھائی یہ illogical اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی ہے, وہ تو کائنات سے الگ ہے, اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا, اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں. جو عقل میں آ رہی ہے وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی, سائنس سائنس کو خدا نہ بنا لو. جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو, ٹھیک ہے نا, کتنے سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے یہ, خود بہت دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے, کہتے ہیں انسان بن گیا, اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے, یار یہ کیسے بن گیا یار, یہ پھر آئے گا نہیں بھائی, نہ غفار بن سکتا ہے, نہ سبکتگین بن سکتا ہے, نہ وحیدہ بن سکتی ہے, نہ نسرین بن سکتی ہے خود بہت, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ از امپاسبل. ٹھیک ہے, تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو, یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی, ہاں, تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے تین ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں, عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی, جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے, مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے ماننے کے بعد بھی. بولو, صبح بھی پہلے بھی دو پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, دو پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے مے بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکل آئے قیامت کے دن, ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں, انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں جمعے میں جو بیان چلا رہا ہوں نا, پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں, کیونکہ خوراکیں جس قسم کی چل رہی ہیں اس سے سستی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, خواہشات پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرو میرے بھائی, آڑے ترشے ہو تو سیدھے ہو جاؤ, ٹیڑھ میڑھے چل رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی قربانی دینا سیکھو. تو خواہشات کی قربانیوں کے بہت سارے پیکج ہیں اسلام کے پاس, لیکن اسلام نے خواہشات کی قربانی کے لیے جس پیکج کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے وہ روزہ ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا 10 روزے رکھیں, اور میں نے کہا میں نے بھی رکھ لیا الحمدللہ. تو لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, یار 2 روزوں کے بعد حالت خراب ہو گئی, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, نا پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دی. اس طرح کے نا آڑے ترشے سے آ رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیے ہوں گے پھر. تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, عادت ڈالنی پڑتی ہے, 2-4 دن کی تکلیف ہے, پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی. پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا کہ لڈو بھی کھاتے رہو, گٹکے بھی کھاتے رہو, سگریٹ بھی پیتے رہو, شراب بھی پیتے رہو, لڑکیوں کو تاڑتے بھی رہو, فوش فلمیں بھی دیکھتے رہو. بے میرا خدا پر ایمان ہے, میں ڈورمین پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں کس کو مانتا ہوں. مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردست دی تھی. تو پھر تو کس نظریے کی اصلاح ہی ہوتی رہے گی, عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے, عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں. اور ایک آخری بات, کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو, آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے ہم, بھوکے پیاسے رہ لیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ افطاری بھی نہ کرو, سحری بھی نہ کرو, رکھو, تو آپ بولو گے 2-3 دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو, مر رہے ہیں بھائی, برداشت سے باہر ہو رہا ہے. میں کہوں گلوکوز کی بوتل چڑھا لو جا کے مرنے سے. آپ نے چڑھا لی, تھوڑا سا انرجی آ گئی, چل رہے ہیں, پھر کھانے کا دل چاہ رہا ہے گلوکوز. 4-6-8 دن کے بعد آپ کا تقوی ٹوٹے گا, آپ بولو گے ایسی کی تیسی, یار میں یہ مذہب پہ مانتا ہی, باغی ہو جاؤ گے مذہب کے. اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا, ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے, عورت کی خواہش مرد ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا. تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بد نظری سے, فوش فلموں سے, ہینڈ پریکٹس سے, زنا سے ایک حد ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار کبھی دیکھا بھی نہیں اور اندر کی خواہش جمع ہو رہی ہے. جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس لیے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی اسپیڈ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے, حلال کو فوکس بھی کیا ہے. بھائی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا. تبھی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو, لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا. اللہ کو پتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے. میں کہوں گا مستحب یہ کہ 3 گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے. تو کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے, ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اے اللہ آخری روزہ تھا آج کے بعد, کچھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا. پھر رمضان کا روزہ رکھ, رمضان کے روزے میں 30 روزوں کے بعد عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھائی بہت ٹینشن ہو گئی اب عید کا دن ہے, اب خوشی مناؤ. تھوڑا سا وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری. دین فطرت ہے نا, ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کیا بد نظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے. تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, انٹی کو نہ دیکھو, فلانی کو نہ دیکھو, اور ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں سر میں کیل ٹھوک دی جیسے, کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا. تو ایسے ایسے سلبا ڈر جاتے ہیں, لیکن پراٹھے تو کھا رہے ہیں. جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا. ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے. جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقاہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی ہوتی. جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے.
اعتکاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آئے تھے بے حیائی چھوڑنے کے لیے, یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے ماحول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی, تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی, جتنا دین پہ آؤ گے اور صحت اچھی ہوگی. تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, ان میں جذبات نہیں ہوتے, ہارمون وارمون ان کے, یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت دو چار ہارمون پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں, کہیں یہ بھی نہ غائب ہو جائے. اصل تو صحت ہوتی ہے دیندار لوگوں میں, روزہ رکھنے والوں میں, نماز پڑھنے والوں میں, تہجد گزاروں میں ہوتی ہے. تو اب ان کا ہمارے ہاں حل یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فوش فلمیں چھوڑ دو, 100% چھوڑو, لیکن فوراً اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. آپ صبح سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہو نا, دوپہر سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتا ہو کیا پکانا ہے. ایسا تھوڑی ہے افطاری کا ٹائم آ گیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں. تو فوش فلمیں بھی چھوڑو بھائی اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو, لیکن فوراً پہلے نکاح کا انتظام کرو, اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو, ایسی کی تیسی, یہ لفظ سیکھ لو, ایسی کی تیسی, بہت زبردست لفظ ہے, کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا یار. تو کرو نکاح, کوئی کسی کا باپ میں طاقت ہی نہیں ہمیں روک کے دکھائے. تو یہ اس میں آپ کو جب تک کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا تو گندگیوں میں گھسے ہوئے ہو, گھسے رہو گے اور اتنا اندر گھس جاؤ گے کہ نکاح کے بعد پھر یہ گندگیاں نہیں چھوٹتی. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زنا کے عادی ہو گئے, شادی کے بعد کہتے ہیں زنا نہیں چھوٹتا ہم سے, ان کی فیملی لائف بہت خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو اس پیک پہ پہنچنے سے پہلے کر لو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نظریات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تھوڑا عملی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیں. نماز چھوٹتی ہے جرمانہ لگائیں اپنے اوپر, اپنے آپ کو ایسا ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ بھائی چلو کل سے میں فجر پڑھوں گا, کل تو آئے گی نہیں کبھی. آپ ابھی لکھو بھائی کل اگر فجر کا نافع ہوا تو ناشتہ ختم, کچھ تو سزا دو نا. 3 دن ہو سکتا ہے ناشتہ بھی نہ کرو, فجر بھی نہ پڑے, شیطان کہے گا تیرا ناشتہ تو ہو نہیں رہا, فجر بھی گئی ناشتہ بھی گیا تو چل ناشتہ شروع کر دے. نہ بھائی سزا پہ قائم رہوں گا, ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر پڑھوں گا. فجر گئی تو ناشتہ, دوپہر 1 بجے سے پہلے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. کچھ تو سزا دو, کچھ تو تھوڑا سا تھپڑ مارو اپنے آپ کو. 3 دن 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے فجر کی نماز کی توفیق مل جائے. تو کچھ تو آگے بڑھو بھائی, کچھ اب ہلو جلو, ٹھیک ہے نا. بہت ہو گئے بیانات, تب 20 سال سے میرا خیال ہے یہی کام کر رہا ہوں, لیکن عملی طور پر نا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا اتنا اثر لوگوں پہ. نظریاتی اصلاح تو بہت ہو رہی ہے, عملی اصلاح نہ خواتین میں نہ مردوں میں نظر آ رہی ہے. شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو کے چلے جاتے, کرتے پھر بھی نہیں ہے. تو اب تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھو, کوئی گناہ آپ کے اندر ہے تو اپنے اوپر کیا رکھو, سزا, پنشمنٹ ہونی چاہیے. ایک دم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹتی ہیں. ایک دم سے کوئی کروڑ پتی نہیں بن جاتا, اور جو ایک دم سے کروڑ پتی بنتے ہیں نا ان کا دماغ ویسے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دوست نے مسقط میں بڑا اچھا شعر سنایا, کسی انڈین شاعرہ کا شعر ہے, کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, ہو سکتا ہے شعر میں آگے پیچھے کر دوں, جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. ایک دم سے کروڑ پتی بنتا ہے نا, اس کو اوپر سے میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس کی علامت ہوتی ہے نیا نیا پیسہ آیا ہے, خاندانی رئیس نہیں. جو خاندانی ہوتے ہیں وہ غریبوں کو کی توہین نہیں کرتے. تو ایک دم سے نہ پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس, بہت ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک آئے تو کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. تو ایک دم سے یو ٹرن لے کے انسان نیک بھی نہیں بن جاتا. کوشش تو یو ٹرن لینے کی کرے لیکن جھٹکے لگیں گے اس میں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں ایک دم سے نہیں, میں تھوڑا تھوڑا ہی بنوں گا, پھر تو بنو گے ہی نہیں. نیت تو یہ کرو ایک دم سے بننا ہے, لیکن عملی طور پر ایسا ہوگا نہیں, جھٹکے آتے رہیں گے, گر کے اٹھتے رہو, سنبھلتے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو. لوگ کہتے ہیں ہم 20 دفعہ گناہ کر کے 20 دفعہ توبہ کیے چھوٹ ہی نہیں رہا, کہتے چلو یار 20 دفعہ گناہ کے بعد 20 دفعہ توبہ کا ثواب بھی تو فری فوکٹ میں مل رہا ہے نا. پہلے تو گناہ کر کے توبہ ہی نہیں کر رہے تھے, خالی گناہ ہی گناہ تھے, اب توبہ کا ثواب بھی تو آ رہا ہے نا. تو توبہ کرتے رہو چھوٹ جائیں گے گناہ. گناہ چپکتے نہیں ہیں انسان کے ساتھ, جب صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہلکا لو اس کو, بہت زیادہ ہلکا اس سینس میں کہ مشکل نہیں ہے, لیکن جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, کوئی سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہوگا تھوڑی سی سزا اپنے آپ کو چپت لگانی پڑے گی, اور پھر بے شک ہو جائے پھر دوبارہ چپت لگا دو, پھر ہو جائے پھر. جب میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سزا دے گا نا اس سے گناہ چھوٹیں گے, یہ ہو نہیں سکتا. کہ ہاں یہ اگر اس نے سزا دینا ہی چھوڑ دی مایوس ہو کے کہ یار گناہ تو چھوٹ نہیں رہا. ایک آدمی کو عادت تھی برے کام کی, میں نے اس سے کہا جب یہ برا کام ہو 10 رکعت نفل پڑھو کھانا کھانے سے پہلے,
کیونکہ ایسا نا پوری زندگی میں جب چاہو دس رکعت نفل پڑھ لو، ایسا نہیں ہو. میں نے بولا کہ عشاء کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک دس رکعت نفل نہ پڑھ لو، اور دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے نہ پڑھ لو. تو وہ گناہ کرتا، دس رکعت نفل پڑھتا، پھر گناہ کرتا، پھر دس رکعت نفل پڑھتا، پھر گناہ کرتا. مجھے کہہ رہا یار یہ تو ہو. میں نے کہا دیکھو کمی آئے گی، ایسا نہیں ہوگا جتنی دفعہ پہلے کرتے تھے اتنی دفعہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ کمی آئی. کہہ رہے ہاں پہلے اگر یہ 6 دفعہ گناہ ہو رہا تو اب 4 دفعہ ہو گیا ہے. میں نے کوئی بات نہیں، کنٹینیو اسی کو چلاؤ، 4 سے 3 پہ آؤ گے، 3 سے 2 پہ آؤ گے، 2 سے 1 پہ آؤ گے، پھر ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ہو. شیطان کہے گا یار چھوٹا تو اب بھی نہیں نا، مہینے میں ایک دفعہ تو ہو ہی رہا ہے نا. تو شیطان کو بولو کہ بھائی جب اتنی دفعہ ہو رہا تھا اب مہینے میں ایک بار پہ آ گیا ہوں، اس کا مطلب کمی آ رہی ہے، انشاءاللہ 2 مہینے میں ایک بار پہ آئے گا. اور جب ایک دفعہ سم صحیح ہو جائے نا، ٹریک صحیح ہو جائے، تو منزل تک اللہ پہنچا ہی دیتا ہے. اور ویسے بھی بھائی حضرت مفتی تقی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ بڑا زبردست شعر ہے نا، کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. بڑا پیارا شعر ہے حضرت کا. راہ الفت میں یعنی محبت کی راہ میں جب آپ نے قدم چلا لیے نا، تو پھر ہمیں منزل نہیں چاہیے، ہمیں وہ چلنا ہی اچھا لگتا ہے. قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل پہ پہنچنے کے جو راستہ ہے نا، اسی میں تھک ہار کے بیٹھ جانا، یہی منزل ہے. تو جب آپ اللہ کی طرف چل پڑے نا، تو بے شک گناہ نہیں بھی چھوٹے، ٹریک سیدھا ہو گیا نا، تو بس ٹریک سیدھا ہونے کا مطلب اللہ کی رخ تو اللہ کی طرف ہو گیا نا بھائی، بس اللہ اسی کو قبول کر لے گا. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اللہ کہتا ہے بھائی تو گناہوں کے ہاتھوں ہتھیار نہیں ڈالے، کوشش میں لگا رہا. تو اللہ ہو سکتا ہے اسی کو قبول کر لے کہ چل بھائی تو نے کوشش تو کی ہے نا، چل جا جانا. ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا. تو ہم اسی راستے میں ہی تھک کے چور ہو کے مر جائیں تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے قبر میں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا، آخری سٹا میں نے ہفتے کے دن لگایا تھا، اتوار کو میری موت ہو گئی، میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے والا سٹا بھی میں نے چھوڑنا ہے، مہلت ہی نہیں تھی تو نے اٹھا لیا. تو ہو سکتا ہے اللہ کہے چل بھائی تو پہلے مہینے میں 6 سٹے لگاتا تھا، تو نے اس دن مہینے میں 1 سٹا لگایا اور تو مر گیا، تو ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑ کے تو نہیں آیا لیکن تیرا ٹریک صحیح تھا. ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو امید ہے بخش دے گا کہ چلو یار صحیح ٹریک پہ آ تو گئے نا. لیکن اگر آپ نے ہتھیار ڈال دی اور آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہو رہا، تو اللہ کہے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قرآن میں اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ جنت میں نہ جاؤ اور تمہیں زبردستی کھسیٹ کے لے جائیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی. جس نے گناہ پہ ہتھیار ڈال کے کمپرومائز کر لیا، اٹ مینز اس نے جہنم کو کمپرومائز کر لیا ہے. تو جب آپ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟